أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد والے ماں زین محترم ماہ مبارک رمضان ہے اور ماہ مبارک رمضان میں امام خمینی کی طرف سے جمعۃ الوداع کا روز قدس اعلان ہونا درحقیقت اس مسئلے کی اسلامی ماہیت کے لیے ایک بہت بڑا قدم ثابت ہوتا ہے. یہ کہ امام خمینی نے روز جمعہ کو اور جمعۃ الوداع کو بالاخص روز قدس قرار دیا, اس میں وہ چاہتے تھے کہ اس مسئلے کی ماہیت کے اوپر, اس مسئلے کی نیچر کے اوپر اشارہ ہو. اور یہ جو عنوان ہم نے انتخاب کیا ہے اسلام اور کفر کے درمیان ایک محاذ کے عنوان سے, اس میں بھی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم مسئلے کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد دیکھتے ہوئے کوشش کریں کہ اس معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, اس سلسلے میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے میں کوشش یہ کروں گا کہ مسئلے فلسطین کے بارے میں جو مختلف آراء ہیں ان کا جائزہ لیا جائے اور ان آراء کو دیکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ ہمارا صحیح دیکھنے کا انداز کیا ہوگا اور اس مسئلے کا اپنا مستقبل ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے ماں صلی اللہ علیہ وسلم. فلسطین کے مسئلے کے اوپر کئی اوپینینز قائم ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی امور کے اندر قدیم ترین, جدید دور کے قدیم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. یعنی جب اقوام متحدہ قائم ہوئی ہے اس کے فوراً بعد جو مشکلات اقوام متحدہ کے اندر پیش کی گئیں ان میں سے ایک مسئلہ فلسطین کا مسئلہ تھا, البتہ اس کے ساتھ ہی کشمیر کا مسئلہ بھی تھا. مسئلے کا آغاز 1896 کے قریب پہنچتا ہے کہ جب یہودیوں کی فیڈریشن ورلڈ جوز فیڈریشن کا پہلا اجلاس ہوا اور اس کے اندر یہ بات طے پائی کہ یہودیوں کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے کچھ اقدامات انجام پائیں, اور ان اقدامات میں سے ایک قدم یہ تھا کہ فلسطین کے علاقے کے اندر ایک قدم یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے علیحدہ حکومت بنائی جائے, یہودیوں کے لیے ایک حکومت بنائی جائے. اس وقت تک فلسطین طے نہیں ہوا تھا, 1896 میں ہونے والے اجلاس کے اندر فلسطین کا نام طے نہیں ہوا تھا, صرف یہ طے ہوا تھا کہ یہودیوں کے لیے ایک حکومت تیار کی جائے. اس کے بعد 1906 کے قریب جا کر یہودیوں کے اندر یہ بات طے پائی کہ وہ حکومت جو بننی ہے وہ فلسطین کے اندر بنائی جائے. اس سے پہلے اور بھی بہت سارے ممالک کا انتخاب ہوتا رہا, مثلا سوڈان کے بارے میں بات گئی, ارجنٹائن کے بارے میں بھی بات آئی, اور ان میں سے ایک رائے جو تھی وہ فلسطین کے اوپر تھی, لیکن انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا در حقیقت مذہبی طور پر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. فلسطین بہت آسان ہدف نظر آیا یہودیوں کا اپنا معاملہ, کہ وہ لوگوں کو جب مذہبی طور پر مطمئن کرنا چاہیں تو فلسطین ان کو بہت اچھا نظر آیا. ظاہری طور پر اس طرح سے کہ 1896 میں یہ مسئلہ شروع ہوا, 1906 میں فلسطین کی بات طے ہو گئی کہ فلسطین کے اوپر بننا چاہیے. اسی دوران میں یہودیوں کی مہاجرت اور ان کا یورپ اور امریکہ کے مختلف علاقوں سے آ کر فلسطین میں بسنا شروع ہو گیا. مسلمانوں سے زمینیں چھینی جاتی رہیں, یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم میں جو عثمانیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا تو یہ علاقہ انگریزوں کے مکمل کنٹرول میں چلا گیا. انگریزوں نے یہاں پر اس زمانے میں اقوام متحدہ کے شبیہ ایک لیگ آف نیشن بنی ہوئی تھی, اس لیگ آف نیشن کے ذریعے سے اپنے آپ کو یہ اختیار دلوایا کہ ہم یہاں کی سرپرستی کا کام انجام دیں گے, اس کی سرپرستی کو اپنے کنٹرول میں لیا اور سرپرستی کو رکھتے ہوئے ان یہودیوں کو باقاعدہ تحفظ فراہم کیا جو یہاں پر آ کے رہ رہے تھے. مزید یہودیوں کے بسانے کے لیے انہوں نے آسانیاں فراہم کی. اس معاملے میں انگلستان کے اندر رہنے والے یہودیوں نے بنیادی کردار ادا کیا. یہ مسئلہ یوں ہی بڑھتا رہا, یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تقریباً طے ہو گیا کہ فلسطین یہودی ریاست کے لیے تشکیل پا جائے گا. امریکہ کی سرپرستی ہوئی, اقوام متحدہ تشکیل پا چکا تھا, اقوام متحدہ کے اندر یہ مسئلہ لے جایا گیا بغیر کسی کی رائے معلوم کیے کہ خود اس علاقے کے رہنے والے اس معاملے میں کیا رائے دے رہے ہیں. فلسطین کے اندر اسرائیل کے وجود کو طے کر لیا گیا. عجیب بات یہ تھی کہ اس زمانے میں امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ جاری تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد, لیکن اس مسئلے کے اوپر دونوں طاقتوں میں اتفاق رائے تھا. اور جیسے ہی یہ رائے پاس ہوئی اقوام متحدہ کے اندر, آدھے گھنٹے کے اندر اندر دونوں طاقتوں نے اس کو قبول کر لیا. لوگوں کی رائے کا کوئی سوال نہیں تھا, عربوں سے پوچھا جائے, فلسطین کے رہنے والوں سے پوچھا جائے کہ ان کی رائے کیا ہے, اس معاملے میں اس طرح کی کوئی کارروائی انجام نہیں پائی. بعض لوگوں کا تصور یہ ہے کہ فلسطین کا معاملہ درحقیقت ایک علاقائی معاملہ ہے, ایک علاقہ ہے, چند لوگوں نے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا. تو جس طرح دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر تجاوز ہوئے میں ہیں, اسی طرح ایک یہ بھی ہے. مثلا افریقہ کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے کچھ حصے دوسرے لوگوں کے کنٹرول میں ہیں. ایشیا کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کے کنٹرول میں ہیں. تو اسی طریقے سے فلسطین بھی ایک معاملہ ہے کہ کچھ علاقہ ہے, ایک علاقہ ہے جس کے اوپر کچھ لوگوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, غصب کا کام انجام پایا ہے, لیکن اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ علاقائی معاملہ ہے, لہذا ہم لوگوں کو, خاص کر پاکستان کے رہنے والوں کو, اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس میں بہت زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک علاقہ ہے جس کے اوپر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہے, ایسے قبضے دنیا میں بہت زیادہ ہوئے ہیں. تو مسلمان اسلام کے نام پر اس کے اندر کودنا کوئی خاص ضرورت کا کام نہیں ہے. تو ان کے نزدیک یہ معاملہ ایک علاقائی قومیتی معاملہ ہے کہ فلسطین ایک قوم ہے, اس قوم کے اوپر ایک ظلم ہوا ہے, فلسطینی اپنے معاملے کو خود نپٹانے کی کوشش کریں, دوسری اقوام بھی ان کا ساتھ دیں گی. خود فلسطین کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نیچر میں اسلام نہیں ہے, نیچر میں اسلام نہیں ہے, وہ بھی اس بات کو یہی کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کا معاملہ ہے, اس کا اسلامک نیچر سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہماری قوم کا ایشو ہے, دوسری قومیں اس نام پر ہمارا ساتھ دیں کہ ایک قوم مظلوم ہوئی ہے. جب کوئی قوم ظلم ہوتی ہے, کسی قوم کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, تو دوسری قومیں اس کا ساتھ دیتی ہیں, اس نام پہ آپ ہمارا ساتھ دیں لیکن اسلام کے نام پر آپ ہمارا ساتھ مت دیں. بعض فلسطین کے اندر گروہ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں, بلکہ وہ کہتے ہیں الٹا غلط ہوا ہے, اگر اسلام کے نام پر اس مسئلے کو اٹھایا جائے تو ہمیں نقصان زیادہ ہے. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کو اسلام کے نام پر اٹھاتے ہیں تو پھر مشکل یہ ہے کہ یہ محاذ اسلام اور کفر کا محاذ بن جاتا ہے, اور کفر تو طاقتور ہے, تو وہ پھر ہمیں شکست دے دیتا ہے. اور اگر آپ اسلام اور کفر کے نام پر نہ اٹھائیں, قومیت کے نام پر اٹھائیں, تو ہم بھی ایک قوم ہیں, یہودی بھی ایک قوم ہے, دوسری قومیں ہمارا ساتھ دیں گی, ہم قوم یہود کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ اپنا کام انجام دے لیں گے. لیکن آپ اسلام کے نام پر اٹھا دیتے ہیں, پھر معاملہ مثلا آج کل کی ٹیکنالوجی میں بنیاد پرستی میں چلا جاتا ہے, پھر اس قسم کے ایشوز آ جاتے ہیں اور یہ معاملہ مشکل سے دو چار ہو جاتا ہے. اب جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے, اچھا یہ ایشو اس وقت خاص کر اہمیت کا حامل ہوتا ہے جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی گفتگو کی جاتی ہے. پاکستان میں بھی گفتگو شروع ہوئی تھی تقریباً دو ڈھائی سال پہلے, پہلے سے چلی آ رہی تھی لیکن دو ڈھائی سال پہلے میڈیا میں آنا شروع ہو گیا, وہ یہ کہا ہے پاکستان تسلیم کرے یا تسلیم نہ کرے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کا علاقائی معاملہ ہے, ہم تو اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پر حاکم یہودی ہیں یا مسلمان ہیں, ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک حکومت اقوام متحدہ نے مان لی ہے تو ہمیں تسلیم کرنے میں کیا جا رہا ہے, تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں. ہم نے شاید پہلے کبھی اس بات کو اس طرح کہا ہو یا نہیں کہا ہو, لیکن ہمارے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے اندر اصرار کیا گیا. پاکستان کی فی الحال کے اب تو ریزائن ہو گئے منسٹر کی طرف سے کہ نہیں, ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اس مسئلے کو نہیں دیکھنا چاہیے, آپ اس مسئلے کو تسلیم کر لیں تو کیا حرج ہے. مثلا دلیل یہ دی گئی کہ انڈیا نے بھی بہت ظلم کیے لیکن آپ نے انڈیا کو تسلیم کر لیا, جبکہ آپ خود انڈیا سے نکلے تھے اور انڈیا کے ظلم کا دوچار بھی ہیں ابھی بھی آپ کشمیر کے اندر, پھر آپ نے انڈیا کو کیوں تسلیم کیا. اور اس طرح سے دیکھا جائے تو اسرائیل نے آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا, اسرائیل نے تو آپ کا کوئی حصہ قبضہ میں نہیں کیا ہوا, تو آپ اس کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے. جواب اس کے بہت زیادہ ہیں, سادہ ترین جواب یہ جس کے اوپر میں ابھی اصرار نہیں کروں گا, بعد میں اس کے اوپر مزید غور کرتے ہوئے آئیں گے, وہ یہ ہے کہ بعض ملک ایسے ہیں جن کا جنہوں نے بنتے ہیں کہ بعض ظلم کیے ہیں, جیسے خود انڈیا ہے, جیسے خود امریکہ ہے, امریکہ ایک ملک ہے اس نے ظلم کیا لیکن ہم نے تسلیم کیا ہوا, ملک ہونے کے ناطے تسلیم کیا ہوا اسے. لیکن کوئی ملک ایسا ہے جو بنا ہی ظلم کے اوپر ہے؟ ایسا نہیں ہے بنا ہے ظلم کیا, اصل بنا اس زمین پر ہے جو ظلم کی زمین, نہیں ہوتی وہ زمین وہاں پر ان کے پاس اگر وہ ظلم نہ ہوتا. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں تسلیم کرنے کی کیا ضرورت ہے, خاص کر اس صورت میں کہ وہ ظلم ابھی بھی جاری ہے, ظلم ابھی بھی جاری ہے, ساری ہے, کوئی کمی نہیں آئی اس ظلم کے اندر, نہ اس ظلم کے اندر کوئی کمی آئی ہے, نہ حتیٰ اس ظلم کو ظالم ظلم کہنے کو تیار ہے, یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ وہ جو ہوا وہ ظلم ہوا. اب آپ دیکھیے دنیا کے اندر مثلا اگر آپ نے آج کی خبروں میں دیکھا ہو کہ مثلا مینہٹن کے اندر ایک مونیومنٹ بنایا جا رہا ہے جو 200 سال پہلے نیو یارک کے اندر سلیوز کا رول تھا, بلیک سلیوز کا, ان کی ریسپیکٹ میں مونیومنٹ بنایا ہوا ہے, اس کا کچھ اعلان وغیرہ ہوا, وہاں پہ کچھ کھدائی وغیرہ ہوئی تھی جہاں پر پتا چلا کہ یہاں پر جو سلیوز ہیں ان کی اجسام جسم ابھی تک پڑے ہوئے تھے وہاں پر, یعنی ان کے باقی بقایاد. تو اس کے احترام میں وہاں پہ ایک مونیومنٹ بنایا گیا. کم از کم اس وقت امریکہ اور یورپی ممالک اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ انہوں نے 400 سال پہلے غلط کیا ہے. سلیوری تھی نیو یارک کے اندر, سلیوری تھی نیو یارک میں, اصل بنائی سلیوری کے ذریعے سے. اگر آپ نے خبروں میں دیکھا ہو تو مثلا انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ جو جس کو وال اسٹریٹ کہتے ہیں یہ اصلا بنا ہی ان سلیوز کی محنتوں سے ہے, ان کے اوپر ظلم و ستم کر کے بنایا گیا. تو کم سے کم نیو یارک اپنے اس ظلم کو قبول کر لے کہ اس کی ساری بنیادیں ظلم کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں, بنایا ہی ظلم کے ذریعے سے. چلیے ایک قدم تو ہوا, انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہم نے تاریخ میں ظلم کیا ہے, اور اس ظلم کے اوپر مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم شرمندہ ہیں. البتہ وہ جس لیے کہہ رہے ہیں ان کی ایک مجبوری ہے, ان کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. کیا اسرائیل اتنا ہی قبول کرنے کو تیار ہے؟ 60 سال پہلے اس نے ظلم کیا ہے, 100 سال پہلے اس نے ظلم کیا ہے, 100 سال سے مسلسل ظلم کر رہا ہے, اور عرب ممالک کے اوپر اور وہاں پہ جو کچھ بھی آبادی تھی ان تمام کے ساتھ ظلم ہوا, اتنا ہی قبول کرنے کو تیار ہے؟ وہ یہ بھی قبول کرنے کو تیار. تو ہم بھی کہتے ہیں اس موقع پہ بات چیت ہوئی, اس میں بھی اشارہ کیا گیا کہ دونوں کا کیس بہت مختلف ہے. اب سوال یہ ہے اسرائیل کے کیس کی نیچر پھر کیا دیکھی جائے؟ میں نے کہا ایک رائے تو یہ کہ اس کو قوم پرستی کے اندر دیکھا جائے, کبھی ایک قوم ہے فلسطین, ایک قوم یہود, اس قوم نے اس قوم کے اوپر ظلم کیا, اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے. ایک رویہ یہ ہے کہ نہیں اس سے زیادہ پیچیدگی ہے, مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, ایک جگہ ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, ایک مذہب کا مرکز ہونے کے ناطے اس مذہب کے لیے قابل احترام ہے, اگر اس کے اوپر کوئی اور قبضہ کرے اس قبضے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اچھا خوش قسمتی سے اقوام متحدہ نے یہ رائے قبول کی ہوئی ہے کہ یہ ایک مذہب کا مرکز ہے, اور مذہب کا مرکز ہونے کے ناطے کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرے. اقوام متحدہ کے پلان کے تحت جو 1948 کے اندر پاس ہوا, بیت المقدس کو آدھا یہودیوں اور آدھا مسلمانوں کے حوالے کیا گیا. البتہ ہم اس پلان کے ماننے والے نہیں ہیں, لیکن حتیٰ اس پلان کے تحت بھی مسلمانوں کی اس اتھارٹی کو قبول کیا گیا کہ ہاں یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے, اس کو بھی اسرائیل نے قبول نہیں کیا. بس دیکھنے کی دوسری نیچر یہ ہے کہ ہم دیکھنے کی ایک طبیعت اس طرح سے رکھیں کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, اس قبلہ اول کے اوپر یہ جو قبضہ ہوا ہے یہ بھی پہلا قبضہ نہیں ہے, اس قبلہ اول کے اوپر یہ قبضہ بھی پہلا قبضہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کرسچنز نے کوشش کی ہے صلیبی جنگوں کے اندر, آج سے ٹھیک 1000 سال پہلے لڑی جانے والی صلیبی جنگوں کے اندر بھرپور کوشش کی کرسچنز نے کہ وہ اس قبلہ اول کے اوپر قبضہ کریں, اور قبضہ کرنے کے بعد اس علاقے کے اندر اپنے اقتدار کو قائم کریں, جس کے اندر وہ ناکام ہو گئے, صلاح الدین ایوبی نے ان کو شکست دی اور مختلف مسائل پیش آتے رہے. اس کے بعد کہیں جا کر یہ جو آخری حملہ ہوا وہ 100 سال پہلے ان یہودیوں کے ذریعے سے انجام پایا, اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے, انہوں نے اپنی حکومت بنا لی, اور وہ حکومت اب 60 سال سے باقی ہے. دیکھنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے. اچھا اس طریقہ کار میں پھر مسلمانوں کو دعوت ہے کہ مسلمان اپنے قبلہ اول کو آزاد کرانے کی کوشش کریں, اور ظاہر ہے جو جمعۃ الوداع کے اندر وہ جو خود طے پانا ہے اس کا بھی ایک سبب یہی قرار پاتا ہے. لیکن ہمارا اپنا خیال ہے کہ معاملہ شاید اس سے بھی زیادہ آگے جانے کے قابل ہے, معاملہ یہاں رکنے کے قابل بھی نہیں ہے, یعنی اس سے زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا. اب تھوڑا سا اس کی پیچیدگی کا اندازہ لگانے کے لیے کہ بہرحال یہ معاملہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تیاری لگ بھگ کب ہوئی ہوگی, چند چیزوں سے اس کا پس منظر بتانا پڑے گا. اس حد تک جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس مسئلے فلسطین کو دیکھنے کا ایک قوم پرستانہ انداز ہے اور ایک سادہ اسلامی انداز ہے. سادہ اسلامی انداز یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ قبل اول ہے, اس کو بچانے کی کوشش کی جائے. ہمارے خیال میں معاملہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے, اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی پڑے گی, جس کے چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سوال ہے اور ایک ٹرمنالوجی کی تشریح سے ہم اس سوال کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. یہودیت اور صہیونیت میں کیا فرق ہے؟ یہودیت اور صہیونیت میں کیا فرق ہے؟ صہیونیت جس کو ہم لوگ انگلش میں زائونزم لکھتے ہیں, اس میں اور یوڈائزم یہودیت میں کیا فرق ہے؟ آیا دونوں ایک ہی ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, ان دونوں میں بہت فرق ہے. یہودیت ایک دین کا نام ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ایک شریعت آئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والوں کو قوم یہود کہا گیا, اور وہ قوم یہود پہلے تھی جو بنی اسرائیل کی صورت میں تھی. بعد میں دو حکومتیں ان کے اندر تشکیل پائیں, ان میں سے ایک حکومت کا نام در حقیقت یہود تھا, اور وہ بعد میں چلتی ہوئی قوم یہود کہلاتی چلی گئی. شاید بنی اسرائیل کہنا کام کو تاریخی لحاظ سے زیادہ آسان کرے, کہ حضرت اور پیچھے اگر جائیں گے تو حضرت یوسف مصر آئے تھے, پھر انہوں نے اپنے والدین کو بلا لیا تھا اور یہیں پر رکے تھے, یہاں تک کہ فرعون کا زمانہ آیا, فرعونوں نے ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا اور پھر یہاں سے مائگریٹ کر کے وہ فلسطین واپس گئے. یہ جو قوم بنی تھی اس قوم کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں, کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ, اسرائیل ان کا لقب تھا. تو حضرت یوسف کے ذریعے جو قوم بنی اس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہ بنی اسرائیل یہاں پر رہتے رہے, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس قوم نے مائگریٹ کیا فرعونوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے, اور واپس وہاں پر آ گئے جہاں سے یہ چلے تھے, یعنی فلسطین. یہ قوم بنی اسرائیل اللہ کے نزدیک فضیلت پاتی ہے, اور اس کے بعد اس کی مذمت ہو جاتی ہے. اس کے بعد شدید ترین مذمتیں جو قرآن کریم میں کسی قوم کے لیے ہوئی ہیں وہ اس قوم کے لیے ہوئی ہیں. اس قوم کو قوم یہود تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے, لہٰذا الیہود قرآن کریم میں کئی آیتوں کے اندر الیہود بالکل یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. ہمارا سوال اپنی جگہ باقی ہے, صہیونیت اور یہودیت آیا ایک ہی ہیں؟ تو ہمارا عرض کرنا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. قوم یہود اس قوم کے باقی ماندہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوئی تھی. جو دین ہے ایکچولی قوم بھی نہیں ہے, یہ ایک دین ہے. یہودیت ایک دین کا نام ہے, جیسے عیسائیت ایک دین کا نام ہے, ایک قوم کا نام نہیں ہے. یہودیت ایک دین کا نام ہے, البتہ اس دین کی ایک قوم ماننے والی ہے, لہذا اس کو قوم یہود تعبیر کیا گیا. صہیونیت ایک فکر کا نام ہے, ایک نظریے کا نام ہے. وہ نظریہ کیا ہے؟ صہیون در حقیقت ایک پہاڑی کا نام ہے فلسطین کے اندر. اب مختلف ٹرمنالوجیز بار بار آ رہے جا رہی ہیں, تو میں بار بار کہنا مجبور ہو رہا ہوں کہ یہ اس کا نام ہے, یہ اس کا نام ہے. صہیون ایک پہاڑی کا نام ہے جو فلسطین کے اندر ہے, آج کے مقبوضہ فلسطین کے اندر ایک پہاڑی ہے. یہ پہاڑی مقدس پہاڑی کہلاتی تھی عیسائیت کے اندر بھی اور یہودیت کے اندر بھی, اس کا ایک تقدس تھا. ایک فکر ابھری اور اس فکر کا منشا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, بائبل کے اندر بھی ہے. ایک فکر ابھری کہ قوم بنی اسرائیل کو اس پہاڑی پر آباد ہونا چاہیے, قوم بنی اسرائیل کو اس پہاڑی پر آباد ہونا چاہیے. اس فکر کا نام کہ قوم بنی اسرائیل یعنی قوم یہود آئے اس پہاڑی کے اوپر آباد ہو جائے, اس فکر کا نام صہیونیت ہے. اس پہاڑی کا نام تھا صہیون زیون, اور یہ فکر کہ قوم آئے اور یہاں پر آ کے آباد ہو جائے اس کا نام ہے صہیونیت. اس صہیونیت کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ یہودیت میں بھی ہیں اور عیسائیت میں بھی. یہودیت میں بھی اس کی جھگڑے ہیں. یہودیوں نے کہا کہ بھائی ہمارا تو آئیڈیل یہی ہے کہ بنی اسرائیل آئیں اور سارے اس پہاڑی کے پاس آباد ہو جائیں. عیسائیت میں بھی اس کی جڑیں ہیں, عیسائیت میں بھی اس کی جڑیں موجود ہیں. بس اگر آپ کے سامنے کوئی کہے صہیونی, تو آپ کبھی بھی صہیونی کا مطلب ایکول ٹو یہودیت کبھی بھی اپنے ذہن میں نہیں سوچیں. صہیونیت صرف یہودیت نہیں ہے, اصل بہت سارے یہودی ایسے ہیں جو صہیونیت کے قائل نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی احمد نژاد نیو یارک گئے, تو وہاں پر بہت سارے یہودیوں نے ان سے ملاقات کی جو صہیونیت کے ماننے والے نہیں ہیں. صہیونیت یہ کہ بنی اسرائیل یہاں پر آ کے آباد ہو جائے, ساری دنیا کے بنی اسرائیل جمع ہوں اور اس پہاڑی کے اوپر آ کر آباد ہو جائے. یہودی ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہیں, کہتے ہیں ہم صہیونی نہیں ہیں. اور کچھ صہیونی ایسے ہیں جو یہودی نہیں ہیں, عیسائی ہیں, جیسے خود جارج بش یہ صہیونی ہے لیکن عیسائی نہیں ہے. اچھا وجہ کیا ہے پھر, کوئی عیسائی کیوں صہیونی ہو جاتا ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ خود بائبل ہے. آپ کہیں پر بھی یہاں پر جائیے کسی مارکیٹ وغیرہ میں اور بائبل خرید لیجیے, بائبل کے لاسٹ چیپٹر کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر آیات لکھی ہوئی ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کو اس علاقے کے اندر لا کر آباد کرنا یہ ذمہ داری ہے. صہیونیت کی جڑیں عیسائیت کے اندر ان جملات کی وجہ سے. اچھا اب کچھ مارکہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو جتنا زیادہ ان جملات کے اوپر غور کرے گا, یعنی جو جتنا اچھا عیسائی ہوگا اور سوچے گا کہ میں بائبل پہ عمل کروں, وہ اتنا ہی پکا صہیونی ہو جائے گا, اتنا ہی پکا صہیونی ہو جائے گا. اچھا اب آپ جارج بش کو دیکھیں, یہودی ہے یا عیسائی ہے؟ عیسائی. عیسائیوں میں چرچ بہت زیادہ ہیں, مختلف چرچ ہیں, کیتھولک پروٹیسٹنٹ کی پہلی تقسیم کے بعد پھر بہت ساری تقسیمات بعد میں ہوتی چلی گئیں, ان میں ایک ہے ایوینجلسٹ. ان کا عقیدہ صہیونیت کے اوپر ہے اور جارج بش ایوینجلسٹ چرچ کی سپورٹ سے بننے والے صدر ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے نظریاتی طور پر یہ مطمئن صہیونی صدر ہے, یہ نظریے کے اندر حامی ہے صہیونیت کا, کیونکہ جس چرچ کی حمایت سے یہ آیا ہے, جس نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, اگر اتنی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ دوبارہ آ ہی نہیں سکتا تھا یہاں پر, وہ شدید ترین صہیونی عقیدے کے معتقد ہیں. یعنی وہ اتنے شدید صہیونی ہیں, اتنے شدید صہیونی ہیں کہ جو یہودی صہیونی نہیں ہیں ان کو کہتے ہیں یہ جہنمی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنے شدید صہیونی عیسائی ہیں کہ کہتے ہیں ہر یہودی جہنمی نہیں ہے, لیکن وہ یہودی جو صہیونی نہ ہو وہ یقیناً جہنمی ہے. اب اس پہ آپ کو ایک اور پریکٹیکل مثال بھی دوں. اچھا اس چرچ کے بہت سارے ریڈیو ہیں, ٹیلی ویژنس ہیں امریکہ کے اندر, اس کے اوپر مختلف شوز آتے ہیں, ان میں ان کے ایک ہماری اصطلاح کے مطابق مولانا صاحب, ٹھیک ہے, ایوینجلسٹ چرچ کے ایک مذہبی اسکالر ایک شو کرتے ہیں, ہر ہفتے کا شو ہوتا ہے, اس کے ویورز لاکھوں میں ہیں, بہت اس کے دیکھنے والے. اس نے ایک موقع پر ایریل شیرون کو کہا اس کو خدا کی لعنت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایوینجلسٹ ہے, ایوینجلسٹ ہے, عیسائی ہے اور صہیونی ہے, پکا صہیونی. اور یہ ایریل شیرون کو جو خود صہیونی ہے, صہیونیوں کا باپ ہے, وہ اس کو کہہ رہے اس کو خدا کی لعنت ہوئی ہے. کیوں لعنت ہوئی ہے بھائی خدا کی؟ کہہ رہا اس نے غلطی کی. اچھا ایریل شیرون کون ہے؟ وزیر دفاع اس وقت کا جب سابرہ شتیلہ کیمپ بنے تھے, مسلمانوں کا قاتل, جسے کہتے ہیں گردن تک مسلمانوں کے خون کے اندر ڈوبا ہوا آدمی, اس کو یہ کہہ رہے اس سے خدا کی لعنت ہوئی. کیوں لعنت ہوئی؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ اس نے مقبوضہ علاقے میں سے کچھ علاقے مسلمانوں کو واپس کیے ہیں, اس پر خدا کی لعنت ہوئی ہے. اور جو اس کو برین ہیمریج ہوا تھا, بیمار ہوا, وہ ساری باتیں, کہنے لگا یہ سب اس کے نتیجے میں خدا نے اس کو قرض کیا. اس حد تک صہیونی ہے, اس حد تک صہیونی ہے. ایک زمین کا ٹکڑا مقبوضہ فلسطین کا مسلمان کو واپس چلا جائے, اس کے اوپر ایریل شہروں کو کہہ رہا ہے اس کو خدا کی لعنت ہوئی ہے, اس حد تک صہیونی. اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو کس امریکی صدر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا اب سوال یہ ہے یہ گہرائی بات جا کہاں تک رہی ہے؟ مثلا عیسائیت میں اتنی شدید صہیونیت آئی کب ہے؟ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ صہیونیت اور مسئلہ فلسطین شروع کہاں سے ہوا ہے. ابھی ہم کیا سمجھ رہے تھے, ابھی کسی نے کہا بھائی یہ تو قوموں کا معاملہ ہے, اتنا گہرا نہیں ہے. کسی نے کہا کہ نہیں یہ 100 سال پہلے شروع ہوا تھا, مسلمانوں کے قبل اول پہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہے. اب میں آپ سے عرض کروں اس کو اور پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ بائبل کے اندر یہ انحراف آیا کیسے کہ بائبل نے عیسائیوں کو صہیونی بنا دیا. جو بائبل پڑھے گا صہیونی ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے تھوڑا سا روک کر میں آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کروں. ایک بہت اچھے اسکالر ہیں, انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا کہ یہودی نہیں ہیں جو عیسائیوں کو استعمال کر رہے ہیں, عیسائی ہیں جو یہودیوں کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیوں کہا یہ بات؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی صہیونیت بائبل کے اندر ہے, یہ عیسائی ہیں جنہوں نے صہیونیت کا راگ الاپا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر لیا ہے, اور یہودی در حقیقت عیسائیوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اصل میں کام کرنے والے عیسائی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب تک ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اصل میں گڑبڑ مچانے والے یہودی ہیں اور عیسائی ان کے مقاصد میں استعمال ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا, ان اسکالر نے کہا کہ نہیں, عیسائی اصلی ہیں, یہودیوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ غلطی ان کے ذہن میں کیوں آ رہی ہے؟ اس بائبل کے جملات کو دیکھتے ہوئے کہ اصلی صہیونیت بائبل سے شروع ہو رہی ہے, تو اصلی گڑنے والا کون ہے؟ عیسائی. اب ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا سا لیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اصل اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ عیسائیت کے اندر بھی یہودیوں نے گڑ کے ڈالا ہو؟ یہ سوچنے والی بات ہے. جب کتاب خدا حضرت موسیٰ کی تھی اور خدا نے متعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے, کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی کتاب ہے, کیوں؟ اس کے بدلے پیسہ کماتے ہیں. خدا نے متعالیٰ نے ان کی کئی جگہ مذمت کی کہ یہ خدا کی کتاب میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں. قوم یہود کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت خدا نے متعالیٰ نے یہ بتائی, یہ کتاب خدا کو تبدیل کر دیتے ہیں. اب سوال یہ کرنا پڑے گا, جس قوم نے اپنے نبی کی کتاب کو تبدیل کیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے حضرت عیسیٰ کی کتاب کو بھی تبدیل کیا ہو اپنے مقصد میں استعمال کرنے کے لیے؟ اچھا, بیک گراؤنڈ میں اپنی خدمت انداز کر دیتا ہوں. جس طرح اسلام میں رسول خدا کے بعد جانشینی کا نزاع ہوا, بالکل یہی جھگڑا عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد ہوا, بالکل یہی جھگڑا کہ جانشین کون بنے گا. اس موقع پر ایک آدمی نے جو نیا نیا عیسائی ہوا تھا یہودیت سے, اس آدمی نے پوری عیسائیت پر کنٹرول جما لیا جبکہ یہ نیا نیا آدمی تھا. دو کینڈیڈیٹ اس زمانے میں آئے, شمعون اور پولس. یہ پولس نیا نیا تھا, وہ شمعون حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے, حضرت عیسیٰ کی تائید ان کو حاصل تھی. یہ پولس نئے نئے تھے, یہ پہلے یہودی تھے اور اتنا شدید یہودی تھا کہ جس علاقے میں جاتا تھا وہاں کے عیسائی بھاگ جاتے تھے کہ بھائی یہ آ گیا ہے اور یہ بہت مارے گا. یہ پولس صاحب ایک دفعہ کہیں کسی شہر میں عیسائیوں کو مارنے کے لیے آ رہے تھے, کہتے ہیں راستے میں اللہ کی کوئی نورانیت میرے اوپر ظاہر ہوئی, اور پھر یہ جو اس شہر میں پہنچے تو کہا کہ میں عیسائی ہو گیا. عیسائی بڑے پریشان ہو کہ تو ہمیں مارنے آیا تھا, یہ عیسائی ہو گیا. کہا کہ میں اس نورانیت کی وجہ سے اب میں عیسائی ہوں. اچھا, مشکل یہ کہ یہ عیسائی تو ہوگا یہ, لیکن اس کے بعد میں انہوں نے کام کیا مجھے کہ حضرت عیسیٰ کی جانشین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کی جانشین کو شکست دے دی اپنی ٹیکٹکس کے ذریعے سے, اور اس کے بعد جو دین عیسائیت کے اندر تبدیلیاں لے کر آئے پولس, تو اب کرسچن اسکالر بھی کہتے ہیں کہ آج کا عیسائی حضرت عیسیٰ کا کم اور پولس کا زیادہ ماننے والا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو موجودہ بائبل ہیں مثلا اس میں 13 لیٹر پولس کے ہیں, حضرت عیسیٰ کے ڈائریکٹ کلمات کم ہیں اور پولس کے ڈائریکٹ کلمات یقیناً زیادہ ہیں. اچھا, یہ بھی آپ کی خدمت میں استاد سنوں اس بات کو اور کلیئر کرنے کے لیے, جس طرح ہم قرآن کریم کے ماننے والے ہیں کہ یہ کتاب خدا ہے, الفاظ خدا کے الفاظ ہیں, کوئی کرسچن اسکالر جس نے کتاب بائبل کے اوپر کام کیا ہے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بائبل ورڈس آف گاڈ ہیں. نہیں کہے گا, ورڈس آف گاڈ ہے ہی نہیں. یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ورڈس آف گاڈ نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے, اس کو آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے کہیں دیکھ لیجیے گا, یوٹیوب پر شاید آپ کو مل جائے گی. Who wrote the Bible, اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے ایک دفعہ دیکھیے گا, تاکہ آپ کو بائبل کی ریئلٹی ان لوگوں کی زبان سے پتا چلے جو بائبل کے رسپانسبل ہیں. مثال کے طور پر ویٹیکن کے اندر ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو پوری دنیا میں بائبل پھیلانے کا رسپانسبل ہے. اس کے ڈائریکٹر نے اپنی لائبریری کے اندر کھڑے ہو کر دیے جانے والے ایک انٹرویو کے اندر واضح طور پر کہا کہ یہ ورڈس آف گاڈ نہیں ہے, ورڈس آف گاڈ نہیں ہے. اچھا کام یہ کیا کہ اس ویڈیو بنانے والے نے جب اس نے یہ کہا کہ ورڈس آف گاڈ نہیں ہے, اسی وقت اس احمق اسکالر کی بات کو نقل کیا جس نے کہا تھا رچرڈ کرسوائے, اس کا انٹرویو ڈال دیا بیچ میں اور اسے پوچھا کیا یہ ورڈس آف گاڈ ہے, کہنے لگا 100% ورڈس آف گاڈ ہے, جبکہ ویٹیکن کے اندر پوری دنیا میں بائبل پھیلانے کا جو ذمہ دار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ورڈس آف گاڈ نہیں ہے. دنیا جانتی ہے ورڈس آف گاڈ نہیں ہے, کیوں؟ بعد میں لکھے گئے ہیں, 100% جانتے ہیں بعد میں لکھے گئے. اچھا, ایک احمقانہ بات دیکھیں, اگر یہ ورڈس آف گاڈ ہیں, پولس کے وہ لیٹر اس بائبل کے اندر شامل ہیں جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی موت کے بعد لکھے ہیں, تو پھر یہ ورڈس آف گاڈ کہاں سے ہوگا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے میں آپ سے کہوں کہ معاویہ نے ایک خط اپنے کسی گورنر کو لکھا وہ قرآن کا حصہ بن جائے. بھائی, جو اس نے خط رسول کے مرنے کے بعد لکھا ہے وہ ورڈس آف گاڈ کہاں سے بن جائے گا؟ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو بہت کلیئر ہے کہ یہ واٹس ایپ گاڈ نہیں ہے, یہ بعد میں لکھے جانے والی چیز ہے. اب آپ کو اور ہمیں ایک سوال پوچھنا پڑے گا, پولس مکمل یہودی شخصیت ہے, ظاہر اسلام عیسائیت قبول کیا, عیسائیت میں آنے کے بعد ہر چیز جو دین عیسائیت میں سے تبدیل کر دی, کتاب بائبل نہیں معلوم کتنی دفعہ تبدیل ہوئی ہے. کوئی اوتھینٹسٹی اس کتاب کی قائم کرنا انتہائی مشکوک ہے. یہ جو چند چیزیں صہیونزم کے ناطے اس کے اندر لکھی ہیں, کیا کوئی اوتھینٹسٹی ہے کہ یہ ورڈس آف گاڈ, جبکہ یہ مسلسل یہودیت کے ہاتھ میں رہی ہے, جبکہ یہ مسلسل یہودیت کے ہاتھ میں رہی ہے. مثال کے طور پر بعض چیزیں آپ کو اور ہمیں بیان کرنی پڑتی ہیں. کچھ چیزیں تھیں جو انبیاء کی شریعت میں ہیں, انبیاء کی شریعت میں ہیں, پولس نے آ کر ان تمام کو رد کر دیا, کہا نہیں یہ انبیاء کی شریعت کو فالو کرنا یہاں پہ ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی شاید مذاقہ خیز نہ لگے لیکن کہنے کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, مثلا مسلمانوں پہ کہتے ہیں بھائی یہ ختنہ کرواتے ہیں یہ غلط ہے, انبیاء کی شریعت میں لکھا ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہے, پولس نے آ کر کینسل کیا ہے کہ یہ ہمارے یہاں ضروری نہیں, پولس نے کینسل کیا. ایک خدا کا تصور عیسائیت میں تھا, پولس نے جا کر ٹرینٹی کا عقیدہ ڈالا, تین خداؤں کا تصور. سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہاں جو مین تین خداؤں کا تصور شروع ہوا ہے وہ پولس کے ورڈز کے ذریعے شروع ہوا ہے, سب جانتے ہیں اس بات. اتنا سب کچھ کرنے والا کیا صہیونیت نہیں ڈال سکتا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے یقین ہے کہ قوم عیسائیت یا دین عیسائیت اس انحراف کے کم ذمہ دار ہیں جو اس وقت نظر آ رہا ہے. اس انحراف کے زیادہ بڑے ذمہ دار قوم یہود ہیں, قوم یہود. اچھا اب ایک اور بات دیکھ لیجیے سپورٹ کے طور پر, آپ قرآن کریم دیکھیے, دیکھیے عیسائیوں کی مذمت زیادہ ہے یا یہودیوں کی مذمت زیادہ ہے؟ صریح قرآن کریم کی آیت فرماتی ہے کہ مومنوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھنے میں سب سے زیادہ شدید تم اس قوم کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں, اور اس کے بعد فرمایا مومنوں کے ساتھ سب سے نزدیک اس قوم کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. اگر کوئی اس دو آیتوں کو مطالعہ کرے تو کیا اب بھی یہ کہے گا کہ اصلی سازش عیسائی کر رہے ہیں اور یہودیوں کو استعمال کیا ہوا ہے؟ آیت صحیح ہے اس بات کے اندر کہ اصلی سازش یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. قرآن کریم نے جتنا یہودیوں کا تذکرہ کیا, قرآن کی کتاب کو تبدیل, اللہ کی کتاب کو تبدیل کرتے ہیں, یہ دشمنیاں کروا دیتے ہیں, یہ دین کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, ان میں سے آدھا بھی یہود عیسائیت کے لیے نہیں لکھا ہوا. کب سے یہودیوں نے ڈالا ہوگا عیسائیت کے اندر صہیونیت کو؟ تقریباً 2000 سال پہلے. اس کا مطلب یہ صہیونیت کی داستان بہت پرانی ہے, لگ بھگ 2000 سال پہلے صہیونیت عیسائیت کے اندر ڈالی گئی ہے جب سے بائبل منحرف ہوئی. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے بعد سے لے کر یہ لوگ بیٹھے رہے یہاں تک کہ آج سے 100 سال پہلے, تقریباً 115 سال پہلے انہوں نے اس کام کو 100 سال پہلے کام کو شروع کر دیا اور کہا کہ اب اس صہیونیت کا اثر نظر آنا چاہیے اس حکومت کی صورت میں. 2000 سال پہلے بائبل کے اندر جو چیز ڈالی گئی تھی کہ مثلا صہیونیت ہونی چاہیے, اس کے اوپر عمل 2000 سال کے بعد ہوا. اب مثلا 1896 میں جب یہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا ہمیں ایک یہودی حکومت چاہیے, آپ تصور فرما رہے ہیں یہ محاذ کتنا پرانا محاذ ہونا چاہیے. اب اس میں کچھ جملات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں, بعد میں سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب اس میں ایک مطالعہ یہ بھی ہے کہ یہ جو یہودیت کا اسلام سے ٹکراؤ ہے یہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ ایک تو یہودیت کی وہ سازشیں جو انہوں نے عیسائیت کے خلاف کی, جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا پولیس کا کیریکٹر اور یہ. آیا اسلام کے خلاف بھی یہودیوں نے کوئی براہ راست سازش کی ہے یا نہیں کی؟ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو پہلے بھی مختلف محافل میں عرض کی جا چکی ہیں, بحث کو پورا کرنے کی خاطر یہاں پہ بھی چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہودی اس معاملے کے لیے اچھی طرح تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول نے آنا ہے یہاں پر اور ہم نے ان کو یہیں پہ محدود کر دینا, یہاں سے آگے نہیں جانے دینا. اچھا یہودیوں کو یہ سب باتیں پتہ کیسے تھی؟ یہ بڑا ایک ٹپیکل پوائنٹ ہے مجھے کہ کیا یہودیوں کے پیچھے خود شیطان ہے؟ کیونکہ شیطان بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، شیطان بہت سارے حوادث سے بھی آگاہ ہے، کیا شیطان باقاعدہ سپورٹ کر رہا ہے اس صہیونی فکر کو؟ تو بعض چیزیں دیکھ کر نظر آتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہو رہا ہے، بعض چیزیں دیکھ کر تو ایسا ہی نظر آتا ہے. مثال کے طور پر مثلا رسول خدا مدینے میں تشریف لائے، سب سے زیادہ کس نے مقابلہ کیا؟ بلا شک و شبہ یہودیوں نے سب سے زیادہ مقابلہ کیا، سب سے زیادہ انہوں نے مقابلہ کیا. اور اب اگر کچھ علامتوں کے اوپر غور کر لیجئے، مثلا رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا کہ تم مثلا خیبر کا قلعہ فتح کرو، یہ فتح نہ کرتے فتح نہیں ہونا تھا، صحیح؟ اب تھوڑا سا مانوی حیثیت میں آ جائیے، امیر المومنین اللہ کی ولایت کے نمائندے ہیں اور وہ رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے خدا کی ولایت کے نمائندے، یہ گڑھ اتنا بڑا گڑھ ہے کہ تمہارے سوا کوئی فتح نہیں کر سکتا. اچھا وہ گڑھ کس کا ہے؟ یہودیوں کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب ان تمام چیزوں کے اوپر جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خیبر کی جنگ کے اندر معرکہ آرائی ہوئی ہے، جس کے لیے امیر المومنین کو اس قوے امامی کو استعمال کرنا پڑا، جس میں انہوں نے، حتی روایت موجود ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا میں نے در خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا ہے، اپنی مانوی قوت سے اکھاڑا ہے. کہ امیر المومنین کو اپنی اس مانوی قوت کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے در خیبر کو اکھاڑنے کے لیے کہ پھر یہودیوں کا یہاں سے قلعہ خما کر دیا جائے. یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں سازش بہت پرانی ہے. اس کا مطلب ہے ہم سمجھ رہے ہیں 1896 میں شروع ہوئی ہے، یہ کام بہت پرانا ہونا چاہیے ان کا. اور یہ لوگ ان باتوں کو اچھی طرح جانتے تھے کہ مثلا ادیان کی تاریخ کیا بننی ہے، ادیان کا مستقبل کیا ہے، کوئی دین بڑھے گا پھیلے گا پھولے گا کیسے، کہاں تک جائے گا. مثال کے طور پر آپ کے پاس اور ہمارے پاس 1400 سال سے یہ روایتیں موجود ہیں کہ وہ جو آخری امام تشریف لائیں گے وہ بیت المقدس جائیں گے. ہمارے پاس بھی ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، مسلمات مہدویت میں سے ہے کہ تشریف لائیں گے بیت المقدس جائیں گے. یہودیوں نے نہیں دیکھی یہ چیزیں، یہودی نہیں جانتے اس بات کو. اگر جانتے ہیں آیا پہلے سے نہیں جانتے تھے؟ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل، خدا نمتال کہتا ہے کہ آخر میں کوئی آئے گا ہمارے بندوں میں سے جو تمہارے چہروں کو پھیر دے گا، تمہیں مثلا اصطلاح جڑوں سے اکھڑ کے پھینک دے گا. یہودی نہیں جانتے تھے کہ واقعا شریعت محمدی پہ چلنے والوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے جو ہمیں اکھڑ کے پھینک دیں گے. انہوں نے اس کے لیے کیا بندوبست کیا ہوگا؟ جبکہ وہ اتنے استاد تھے کہ جب ان کو یہ پتا تھا کہ نبی یثرب میں آئیں گے تو اس سے 200 سال پہلے آباد ہو کر بیٹھ گئے تھے کہ کبھی تو آئیں گے یہاں پر. اور میں ابھی تحقیق پڑھ رہا تھا، اس سے مجھے بہت انسپائریشن ملی. انہوں نے جائزہ لیا تھا کہ یہودیوں نے رسول اللہ کی آمد سے پہلے قلعے کہاں کہاں بنا کے رکھے تھے. انہوں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہودیت نے جو اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے وہ جزیرہ نما عرب سے لے کر کہاں کہاں تک بنائے ہوئے تھے. تو ان تمام قلعوں کی ایک اورینٹیشن نظر آئے گی، وہ کیا؟ فلسطین تک رسول کو نہیں پہنچنے دیں گے، اورینٹیشن. اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ اسی خاص فکر کے تحت شام کو بنی امیہ کے ہاتھ میں سپرد کیا گیا. یہودی جانتے تھے کہ ہم ایک وقت پر مسلمانوں سے کھل کے نہیں لڑ پائیں گے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے اندر ایک ففتھ کالم بنائے جو مسلمانوں کو اندر سے مارے. اور وہ ففتھ کالم ایکچولی بنی امیہ، جس کو انہوں نے پالا پوسا بڑھایا، اور اتنا پالا پوسا بڑھایا کہ اولاد علی سے کربلا میں یہ کام کروا لے. یہ جو ظلم و ستم ہوا ہے، اگر میں قرآن کریم کی ان تمام رپورٹس کو دیکھوں، یہ تمام چیزیں دیکھوں، تو مجھے قوم یہود کا لگتا ہے، جس میں بنی امیہ صرف ایک ففتھ کالم ہے، ایک باغی گروہ ہے جس کو اس بڑے گروہ نے اپنے مقاصد میں استعمال کیا. یہ معاملہ اتنا پرانا ہے، یعنی اب میں ان تمام باتوں کو جمع کروں، ممکن ہے اس کو کوئی تخیلات بولے، لیکن میں اپنی کم سے کم رائے تو دے دوں. ہمارے اپنے خیال میں یہودی اپنے نبی کے بعد گمراہی سے دوچار ہوئے اور انہوں نے کچھ کمالات کو حاصل کیا ہے، اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, اب یہ ذرا خطرناک معاملہ ہے, اس کو بہت زیادہ آپ آگے مت لکھی جائے گا, ذرا یہاں پہ سن کے یہیں پہ رکھ لیجیے گا, اپنی ذہن کی پرواز کو مزید استعمال نہیں کیجیے گا. اس میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے دو فرشتے ہاروت و ماروت بھیجے تھے جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے, جادو سکھاتے تھے, یہ بنی اسرائیل میں آئے تھے, اور یہ آ کر لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم سے جادو نہ سیکھنا, اگر ہم سے جادو سیکھا تو تمہاری اور تمہاری زوجہ میں علیحدگی ہو جائے گی, قرآن کریم نے لکھا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے یہ سب کچھ جانتے تھے کہ یہ باطل ہے اور امتحان ہو رہا ہے, تب بھی جادو سیکھتے تھے, تب بھی جادو سیکھتے تھے. اچھا اب سوال یہ ہے, آیا قوم بنی اسرائیل کے پاس وہ جادو ابھی بھی ہے یا وہ ختم ہو چکا؟ بظاہر یوں احساس ہو رہا ہے کہ شاید ختم نہیں ہوا ہے, اور یوں احساس ہو رہا ہے کہ شاید وہ جو قبالہ نام کر کے مسٹیسزم ان کے اندر ہے, عرفانیت, وہ در حقیقت وہی جادو ہے جس کو عرفانیت کا نام دے کر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب مثال کے طور پر آپ اس بات کو دیکھیے, اگر ان دونوں باتوں میں کہوں, اس کو آپ تخیلات نہ سمجھیے, تو وہ کون سی گلوکارہ ہے جو انتہائی فحاش گلوکارہ ہے, اور قبالہ کی شدید معتقد ہونے کے ناطے اگر آپ کو آپ نے خبروں میں دیکھا ہو تو انتہائی فحاش گلوکارہ کو قبالہ کا معتقد ہونے کے بعد اسرائیل کے اندر انعام بھی دیا گیا ہے, اور وہ بہت زیادہ معتقد ہے اس بات کی کہ ہاں بھائی یہ قبالہ جو ہے یہ مسٹیسزم ہے. اچھا یہ صاحبہ ہیں کون؟ یہ دنیا کی فحاش ترین گلوکارہ ہیں. اچھا اب میں دو تین چیزوں کو ملاتا ہوں جو میں نے آج کل بہت تاکید بھی کی ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ شیطان نے جتنا حرکت کی حضرت آدم کے ساتھ یہ اس لیے کی تھی تاکہ شرمگاہوں کو آشکار کرے, فحاشی پھیلے. جو فحاش ترین عورت ہے اس معاشرے کی, جو بہت پاپولر بھی ہے, وہ قبالہ کی معتقد ہے, اور قبالہ کی تعریف میں مثلا کتاب لکھ رہی ہے, یہ ساری باتیں کر رہی ہے. کیا ہو رہا بھائی؟ آیا شیطان اپنے سارے حربے آشکار نہیں کر رہا؟ شیطان کے سارے تانے بانے مل گئے قوم یہود اسرائیل کے اندر, قبالہ اور مسٹیسزم اس کا سارا محور اسرائیل پہ پہنچتا ہے, اور فحاشی کا جو یہ گڑھ یہ وہاں پر پہنچ کر دوسرے فحاش لوگوں کو اپنے ساتھ ملائی. اس کا ایک بہت بڑا گروپ بن رہا ہے جس میں اس نے مغربی دنیا کے بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریسز اور گلوکاروں کو قبالہ کی طرف رہنمائی کی کہ قبالہ میں آپ کے لیے بہت ساری سہولتیں ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اب مجھے لگا کہ بیت المقدس کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ تو ہزاروں سال پرانا معاملہ نکل رہا ہے, بہت پرانی چیز ہونی چاہیے. اب آ کر امام خمینی کی عرفانی بصیرت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. امام خمینی نے روز خود سیاسی نعرہ نہیں لگایا ہے, عرفانی نعرہ لگایا ہے. انہوں نے جان لیا کہ شیطان کی شیطنت کا محور دنیا میں کن جگہوں پر بن رہا ہے, اور وہ مرد خدا اس شیطان کی محبوبیت سے ٹکرانے کے لیے کچھ سیاسی نعرے استعمال کر رہا ہے. ان سے ایک نعرہ روز خود کا, اگر وہ لوگوں سے یہ کہتے کہ دیکھو بھائی شیطان اسرائیل میں جمع ہوا ہے, تم سب اس سے لڑو, لوگ اس کو فینیٹیزم کہتے کہ بھائی یہ دیوانگی ہے, یہ مذہبی جنون ہے, یہ ہے وہ ہے, انہوں نے ایک سیاسی مصلحت بھی ثابت کی کہ دیکھو تمہاری سیاسی مصلحت بھی ہے, اور جو پس پوش جو کام ہو رہا ہے, تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کم سے کم مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. اب نظر آتا ہے کہ نہیں, فلسطین کا معاملہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے, فلسطین کا ایشو. اچھا اب یہ اقوام متحدہ سے حل ہوگا فلسطین؟ اگر اتنی گہرائی پہ گیا ہوا ہے تو پھر تو اقوام متحدہ سے یقیناً حل نہیں ہو. اس کا صرف ایک راستہ ہے, مسلمان جان دے, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. پہلے ہم اس کو پولیٹیکلی اسٹڈی کرتے تھے کہ پولیٹیکلی اس کا حل کیا ہے, تب بھی اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ جہاد حل ہے. جب اس کو اس ڈائمینشن سے دیکھتے ہیں تو پھر تو دیکھتے ہیں سوائے جہاد کے کوئی حل ہے ہی نہیں. اس کا حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم پولیٹکس کے ذریعے چاہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں تو ہم ان تمام خرافات سے نہیں لڑ پائیں گے. جب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کس طرح شیطان نے یہاں پہ لا کے جمع کی ہوئی, ان سے لڑنے کا صرف یہ ایک طریقہ ہے کہ آئیے اپنے دین کی روحانیت کو استعمال کیجیے. اچھا اب ایک بات اور سوچیے, 60 سال ہو گئے اس مسئلے کو بنے ہوئے, اس 60 سال میں اسرائیلی حکومت کو پہلی شکست حزب اللہ نے دی. پہلی شکست جو ان کو ہوئی ہے وہ حزب اللہ کے ہاتھوں ہوئی ہے. کس گروہ کے ہاتھوں ہوئی ہے؟ جس کی مانویت پر پوری دنیا معتقد ہے. یہاں یہ مانوی گروپ ہے, یہ صرف جنگی گروپ نہیں ہے کہ چند لڑکے جمع ہو گئے انہوں نے اسلحہ اٹھانا سیکھ لیا اور بس مار دیا. نہیں, مانوی گروپ ہے. جب تک یہ مانویت نہ ہو اس گروہ کو شکست نہیں دے سکیں گے. جب تک مانویت اندر نہیں ہوگی اسرائیل کو شکست نہیں دے پائیں گے. لہذا امام خمینی کی تمام حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے مانویت سے بھرپور ایک قوم تشکیل دی اور اس قوم کو دشمن بنایا اس اسرائیلی حکومت کا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. بس ایک نتیجہ اور میں لیتا چلوں آپ کی خدمت میں. اگر پاکستان میں چند جوان یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم بغیر مانویت کے اسرائیل کو ہرا لیں گے, یہ فضول کہانی ہے جو 50 سال سے فلسطینی بھی دوہرا رہے ہیں. وہ نہیں کر پائیں. ہم اور آپ کہاں اس کام کو کر پائیں گے بغیر مانویت کے؟ وہ کچھ اور حربے لے کر آئے ہیں. ابھی تو آپ کچھ عرصہ گزر جانے دیجئے, آپ جادوگری کی اور داستانیں سنیں گے. قبالہ اسم کو چیک کیجئے, دیکھیے کہاں تک پہنچتا ہے. آپ اس کی جادوگری بہت سنیں گے. ابھی اندر اندر پتہ نہیں کتنی کہانیاں بن رہی ہیں جو کچھ عرصے کے اندر سرفیس پہ لانے کی کوشش کریں گے اپنی طاقتوں کے اظہار کے لیے. اس موقع پر آپ کے اور ہمارے پاس سوائے مانویت کے کوئی راستہ نہیں رہے گا. اور الحمدللہ رب العالمین جو مانویت کا معتقد گروہ ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ شیطان کہاں تک پہنچا ہوا ہے. وہ بھی اپنی طاقت کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لا رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ محاذ اب سیٹ ہو رہا ہے اپنے آخری مرحلے کے لیے. ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو پچھلے سال کارنامہ ہوا ہے آپ کو ہمیں نہیں معلوم کتنا بڑا کارنامہ ہوا ہے. بہت بڑا کارنامہ ہوا. اچھا اب آپ ایک بات سوچیے, تبس پہ امریکیوں نے حملہ کیا تھا, تبس میں امریکی ہار گئے. کسی جنگ سے ہارے تھے یا مانویت سے ہارے تھے؟ ابھی جو بھی تبس کو اسٹڈی کرتا ہے فوراً سمجھ جاتا ہے. خود جمی کارٹر نے اعتراف کیا کہ اس نے کہا کہ خمینی کا خدا اس کا ساتھ دے رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آپ کو اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ معرکہ صرف مانویت کے ذریعے سے حل ہوا. آئندہ بھی یہی ہونا ہے. اور جو بحمد اللہ پچھلے سال ہوا اس کے اندر بھی بہرحال حل اسی طرح ہوا ہے, ورنہ حزب اللہ نہیں جیت سکتی تھی اسرائیل سے اگر وہ مانویت پیچھے نہیں ہوتی. اگر وہ مانویت نہیں ہوتی تو پھر وہ حزب اللہ بھی نہیں تھی, پھر وہ ایک گروہ تھا. وہ بحمد اللہ حزب اللہ بنی اسی طرح سے ہیں کہ انہوں نے مانویت کو استعمال کیا. تو ایسان محترم ہمارے خیال میں فلسطین کا جو اصلی معاملہ ہے وہ نہ کوئی قومیت کا معاملہ ہے, نہ 50-100 سال پہلے بننے والی ورلڈ جوز فیڈریشن کا معاملہ ہے. یہ معاملہ در حقیقت انہیں طاقتوں کے ٹکراؤ کا معاملہ ہے جو ہمیشہ سے حق اور باطل کی صورت میں, شیطان پرستی اور خدا پرستی کی صورت میں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہی. اور یہ معاملہ چلے گا, یہ معاملہ چل رہا ہے. چلتے ہوئے یوں اندازہ ہوتا ہے کہ اب کسی منطقی انجام کی سمت بڑھنے کی طرف جا رہا ہے. اچھا ایک جس کا منطقی انجام پہلے سے ہمارے سامنے طے شدہ ہے, تمام مسلمانوں کے نزدیک طے شدہ. آپ جائیں, میں نے عرض کیا آپ امام کے ظہور کے حوالے سے جو بھی روایات اہل سنت شیعہ کے پاس موجود ہیں ان کو دیکھیے, اسٹڈی کیجیے. ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ امام نے بیت المقدس پہنچ کر فتح و کامرانی حاصل کرنی ہے, متفقہ فیصلہ. اگر اس بیت المقدس پر کامیابی کی اتنی اہمیت نہ ہوتی, علاقائی معاملہ ہے چھوٹی سی چیز ہے, تو یہ روایات کے اندر اتنا اصرار کیوں ہوگی امام زمانہ وہاں پہنچ کر کامیابی حاصل کریں گے؟ دیکھیں نا, مثلا یا تو آپ کہیں کہ بھائی یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, بیت المقدس کتنی بڑی جگہ ہے, چھوٹی سی جگہ ہے, اس کو اتنا پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی 1400 سال سے آپ کے پاس روایتوں کے اندر موجود ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور وہاں پہنچ کر اپنی کامیابی کا اعلان کر دیں گے. اس کا مطلب کوئی راز ہے یہاں پر, کوئی اور چیز بھی ہے پیچھے سے؟ یہ اس کا پس منظر ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتیں ہمیشہ سے ٹکرائی ہیں. ابھی دیکھیے بہت عجیب کام اور بھی ہونے والا ہے. داستان بہت لمبی چلے گی, ابھی اگلے چند سال بہت اسپیڈ سے گزریں گے. یعنی جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں بہت ترقی ہو گئی ہے اور سازشیں اپنے منطقی ریزلٹس کی طرف جائیں گی, تو اگلے چند سالوں کے اندر بہت ساری چینجنگ اچانک آنا شروع ہو جائیں گی. مجھے اور آپ کو بہت شارپ ہونا پڑے گا. مثال کے طور پر کافی وقت میں لے چکا ہوں، اتنا میرا ارادہ نہیں، بس دو چار منٹ اور آپ کے لیتا ہوں. مثلا آپ نے ٹیمپلرز کی داستان سنی ہے، ٹیمپلرز. میں بعض اوقات جب ریفر کر رہا ہوتا ہوں ڈی وی ڈیز کو یا ویڈیوز کو، تو لوگ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ یار آپ اتنی ڈی وی ڈیز کیوں دیکھتے ہیں یا اتنی ویڈیوز آپ کیوں دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ پوائنٹس ہیں جن کو کلیئر کرنے کی خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مثلا شاید آپ نے ڈاوینچی کوڈ ناول اور ویڈیو فلم جو بعد میں بنی اس کے بارے میں سنا، اور ان کے پس اگر آپ نے کبھی یہ دیکھی ہو تو اس کے پیچھے ایک اور داستان ہے جس کو اس ناول نگار نے استعمال کیا ہے، وہ ٹیمپلرز کی داستان. ٹیمپلرز کون ہے؟ ٹیمپلرز عیسائیوں کا ایک گروہ ہے جو 15ویں صدی عیسوی میں 14ویں صدی عیسوی میں تشکیل پایا. اس نے بیت المقدس پہ پہنچنے کی کوشش کی، پہنچ بھی گیا، اور جس زمانے میں عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، میں 14ویں صدی عیسوی بھی شاید صحیح نہیں کہہ رہا، اس کو مجھے 13ویں صدی عیسوی کہنا چاہیے، 13ویں صدی عیسوی کے اندر تشکیل پایا، انہوں نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا. بیت المقدس میں قبضہ کرنے کے بعد کافی عرصے تک یہ لوگ یہاں پر رکے ہیں. ماڈرن ڈے بینکنگ کی اساس ٹیمپلرز کو کہا جاتا ہے، ماڈرن ڈے بینکنگ کی بنیاد ٹیمپلرز کو کہا جاتا ہے. اس کی واقعہ اس طرح سے ہے کہ ٹیمپلرز فرانس سے بنے تھے، کہتے ہیں 9 آدمی تھے انہوں نے بنایا تھا یہ، اور انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم مسلمانوں سے لڑیں گے اور یہاں پر عیسائیت قائم کر دیں گے بیت المقدس کے اندر، جو اس وقت مسلمانوں کے پاس تھا. تو انہوں نے بہت بڑا ایک گروہ بنا لیا، یہ عیسائیت کا منظم ترین ملٹری ونگ ہوا کرتا تھا. اور بڑھتے بڑھتے ان کا، اچھا شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو پلگرمز جاتے ہیں عیسائی بیت المقدس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کو ہم پروٹیکٹ کر کے وہاں تک پہنچائیں. بعد میں یہ خود بیت المقدس پہ قابض ہو گئے جب عیسائیت کا وہاں پہ قبضہ ہوا، اور انہوں نے بہت بڑا ایک نیٹ ورک بنا لیا. اس کے بعد ان کا کام یہ ہوا کہ مثلا ایک آدمی اس علاقے سے اس علاقے میں جانا چاہتا ہے، اس کے پاس سونے کے سکے ہیں اور وہ ڈر رہا ہے کہ کوئی لوٹ لے گا، تو وہ ٹیمپلرز کے پاس آ کے کہتا تھا کہ بھائی آپ کا نیٹ ورک تو ساری جگہ پھیلا ہوا ہے، مجھ سے 100 سکے یہاں پہ لے لیجیے اور وہاں جا کے مجھے 100 واپس کر دیں، بیچ میں آپ کو میں کمیشن کے بھی کچھ پیسے دے دوں گا. تو ٹیمپلرز نے یہ بزنس شروع کیا جو ایکچولی ماڈرن ڈے بینکنگ کی اساس بن گیا. بہت دولت کمائی انہوں نے، بہت دولت کمائی. اچھا، ٹیمپلرز کی داستان میں ایک عجیب پہلو بھی ہے. انہوں نے بیت المقدس پہ جب قبضہ کیا تو جہاں پہ مسجد اقصی ہے اس کے نیچے کھدائیاں کی انہوں نے. ابھی تک یہودی وہ کھدائیاں کر رہے ہیں، اور یہ بدقسمتی سے مجھے بہت شدید ڈر ہے اس بات کا کہ اگلے 5-6 سال میں مسجد اقصی شاید نہیں رہیں گی، بہت شدید ڈر ہے اس بات کا. نیچے سے کھدائیاں کی انہوں نے ٹیمپلرز نے، ان ٹیمپلرز کی کھدائی تک موجودہ یہودیوں نے جو کھدائیاں کی ہیں اس تک پہنچے ہوئے یہ لوگ. ٹیمپلرز کو وہاں سے کچھ ملا، کوئی آرٹیفیکٹ ملا، کوئی چیز ملی ہے جس کو دا ہولی گریل کہتے ہیں. وہ ہولی گریل لے کر پاپ کے پاس آئے، اس زمانے کی عیسائیت کی لیڈر کے پاس، اس سے کہا کہ ہمارے پاس گریل ہے، اس گریل کے نتیجے میں ہمیں ٹیکس سے ایگزمپٹڈ کر دیا جائے، ہم سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے. اچھا، وہ ہولی گریل کیا تھا، کیا بلا تھی، کسی کو نہیں معلوم. وہ کیا نکلا تھا؟ مثلا 2-3 اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ان کو حضرت عیسیٰ کے کسی نمائندے کی ہڈیاں مل گئی تھیں، جو کسی نبی کی ہڈیاں تھیں اور اس میں غیر معمولی پاورز تھیں، اور ٹیمپلرز اس پاور کو لے کر جب پاپ کے پاس گئے تو پاپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ تسلیم کر دے. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ان کو حضرت عیسیٰ نے جس جام میں آخری پانی پیا تھا وہ جام مل گیا تھا، اور وہ بہت سیکرڈ تھا، بہت مقدس تھا، پاپ اس کے سامنے سرنڈر کر گیا. تیسری رائے بالکل الٹی ہے. تیسری رائے یہ کہتی ہے کہ نہیں، ان کو اصل حضرت عیسیٰ کا سلسلہ خاندان مل گیا تھا جو حضرت عیسیٰ سے بعد میں چلا تھا، انہوں نے شادی کی تھی، ان کے بچے ہوئے تھے، ان کا سلسلہ خاندان مل گیا تھا، اور یہ وہ لے کر جب پاپ کے پاس گئے کہ دیکھو بھائی تم لوگ تو کہتے کہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، انہوں نے شادی بھی کی تھی، بھائی بچے بھی تھے، یہ سب ہمارے پاس ہے، تو وہ پاپ جو ہے وہ دب گیا کہ بھائی اگر یہ ڈسکلوز کر دیا تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا، تو انہوں نے ٹیکس ایگزمپٹڈ کر دیا. بہت ساری اوپینینس ہیں. اچھا، ایک اوپینین یہ بھی ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں اس کو بڑھا رہا ہوں، وہ یہ بھی ہے کہ شاید ان کو قبالہ کی کچھ سیکرٹس مل گئے ہیں جو وہاں پر تھے، اور یہ لے کر جب وہ پاپ کے پاس گئے تو پاپ سرنڈر کر گیا کہ نہیں اب ان سے لڑنا ناممکن ہے. بہرحال کچھ بھی تھا، یہ بات طے شدہ ان کو ایگزمپشن مل گیا، ٹیکس سے ایگزمپشن. بے تحاشا دولت کمائی انہوں نے، یورپ کی سب سے زیادہ دولت ان کے پاس تھی، یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ اور دوسرے بادشاہ ان سے قرض لیا کرتے تھے، اس عالم پہ پہنچ گئے. ایک موقع پر فرانس کے بادشاہ نے احساس کیا کہ میں قرضوں میں ڈوب گیا ہوں اور ٹیمپلرز کا اتنا مقروض ہو گیا ہوں کہ میں مارا جاؤں گا، تو اس نے پوپ کو کسی طریقے سے پٹی پڑھا کر یا انڈر پریشر کر کے ٹیمپلرز کے خلاف فتویٰ جاری کروا دیا تاکہ ان سب کو مروا دو. ایک وقت میں پورے ٹیمپلرز پہ حملہ ہو گیا, ٹیمپلرز پہ حملہ کیا گیا, انہیں کنٹرول کر دیا گیا اور ان کا جو لیڈر تھا ڈیمولے اس کو اریسٹ کر کے یا 1413 یا 1314 13 14 یا 14 13 یہ میرے ذہن سے نکل جاتا ہے ہمیشہ, اس میں اس کو ہینگ کر دیا گیا, اس کو زندہ جلا دیا گیا اور کہا گیا کہ ٹیمپلرز کے کرائمز جو ہیں وہ سارے ریکارڈ ہوئے ہیں, انہوں نے اعترافات کیے ہیں, ان میں عجیب و غریب چیزیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا اعترافات, مثلا اس میں کچھ جو ہے وہ جنسی تشدد کے اعترافات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنسی غیر قانونی جنسی تعلقات میں مشغول تھے, کچھ اعترافات یہ ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے, کچھ اعترافات یہ ہیں کہ ہم نے اس سلیب کے اوپر تھوکتے ہیں ہم لوگ, اس طرح کے اعترافات. بہرحال جو کچھ بھی تھا ٹیمپلرز کا خاتمہ کر دیا گیا, جو ان کا لیڈر تھا اس کو زندہ جلا دیا گیا. بعد میں ٹیمپلرز غائب ہو گئے, جو باقی ان کی ویلتھ تھی وہ کبھی نہیں ملی, دولت کبھی نہیں ملی. ایک بات طے شدہ ہے, فرانس کے بادشاہ کو ٹیمپلرز کی دولت نہیں ملی, یہ طے شدہ بات. اب وہ دولت کہاں گئی, زمین نکل گئی, آسمان کہاں گئے, سب کسی کو نہیں معلوم. ہاں اس کے بعد یہ پتا ہے کہ ٹیمپلرز کی نشانیوں پر بیس کرتے ہوئے بعد میں کچھ عمارتیں بنتی رہی ہیں. تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیمپلرز جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, 200 سال کے بعد اسکاٹ لینڈ کے سے دوبارہ انہوں نے سر اٹھایا. اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ فری میسنز ایکچولی ٹیمپلرز کے باقی ماندہ لوگ تھے, ٹیمپلرز کا جو سیکرٹ سلسلہ تھا وہ چلتے چلتے فری میسنز کے اندر چینج ہوا ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے دنیا کا, اس کے بڑے ٹائکون سارے فری میسنز کے ہیں اور فری میسنز وہی ٹیمپلرز والے کہے جاتے ہیں. تو یوں کہا جاتا ہے کہ شاید وہ جو ٹیمپلرز کا سلسلہ ہے وہ موجودہ بینکنگ چینل کے ذریعے ابھی بھی چل رہا ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ نہیں معلوم ان کا. اب ایک اور پرابلم جو آنے والی ہے اگلے ایک دو ہفتے میں آپ اس کی سنیں گے یقیناً, ٹیمپلرز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیمپلرز غلط لوگ نہیں تھے, اچھے لوگ تھے. اور یہ ویٹیکن سٹی کر رہا ہے, ویٹیکن نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کو 1314 کے زمانے کا, جب ڈیمولے کو جلایا گیا تھا, اس زمانے کا ایک ڈاکومنٹ مل گیا ہے ویٹیکن کے آرکائیو کے اندر, ان کی فائلز کے اندر. اور وہ قریب کوئی کہتے ہیں کہ 1990 سال ذہن سے نکل رہا ہے, اس زمانے میں کسی کو اتفاقاً مل گیا ہے اور اس کی بیس پر ایک بک آنے والی ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیمپلر جو تھے وہ غلط لوگ نہیں تھے, ان کے ساتھ غلطی کی گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ٹیمپلرز کا کیریکٹر 600 سال سے حتی عیسائیت میں مورد مذمت تھا, اب اس کو کلیریفائی کر دیا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ اچھے لوگ تھے. جبکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک گمان یہ کہ شاید وہ فری میسنز وہی ٹیمپلرز والے تھے, کیونکہ فری میسن کے پاس جو علامتیں ہیں وہ ٹیمپلرز کی علامتیں ہیں, کافی ہیں اس کے اندر. اور بعد میں موجودہ بینکنگ بھی ہے وہ اسی فری میسن کی بنیادوں پر چل رہا ہے. اور مثلا اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ مثلا وہ جو $1 کا بل ہے اس کے پیچھے جو علامتیں بنی ہیں وہ ساری فری میسنز کی بنی ہوئی ہیں. تو گمان یہ ہے کہ شاید امریکہ کی تشکیل میں, اچھا یہ گمان نہیں ہے تو بہت ثابت شدہ بات ہے کہ امریکہ کی تشکیل میں جو رول ہے وہ مین رول فری میسنز نے پلے کیا ہے. اور اس کے بعد موجودہ دنیا سے اس کا کتنا تعلق بنے گا, بہرحال اس قسم کی کچھ چیزیں بھی کہی جا رہی ہیں. تو یہ جو اگلے چند سال ہیں یہ بڑے عجیب سال ہوں گے, اس میں بہت ساری چیزیں بہت تیزی سے آئیں گی اور آپ کو ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں کنفیوز ہو جائیں گی اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, حادثات بھی پیش آتے رہیں گے. جیسے کہ میں نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کیا, ہمارے خیال میں مسئلہ فلسطین اسلام و کفر کا, حق اور باطل کا, اور اللہ کے نمائندے اور شیطان کی پرستش میں چلنے والے لوگوں کا بہت پرانا محاذ ہے اور اس کا انجام بہرحال امام کے ہاتھوں انجام پائے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. سب ٹھیک, 59 منٹ 10 سیکنڈ, تو 50 سیکنڈ میں اور بول لوں تو 1 گھنٹہ ہو جائے, تو میں الزام کیوں لوں کہ 1 گھنٹہ بولا, تو میں یہیں پر اپنے آرائز کو ختم کرتا ہوں, 1 گھنٹے سے پہلے ختم کر دیا. اب آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو آپ بیان فرمائیے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. سوالات جو ہیں وہ آپ لکھ کر فرمائیے گا تو زیادہ منظم رہتا ہے. لکھا ہے کہ عیسائی بھی اہل کتاب ہیں اور یہودی بھی اہل کتاب, تو تھوڑا بہت بھی اپنے کتاب پر کون عمل کر رہے ہیں جبکہ وہ تحریفات کا شکار ہو چکی ہے, اور کیا نظریہ مہدویت کا ان کتب میں ذکر ہے؟ اچھا صاحب, عمل کرنے کا تو یہ عالم ہے کہ جارج بش صاحب جب پریزیڈنٹ بنے ہیں ایونجلسٹ چرچ کی سپورٹ سے، تو ایونجلسٹ چرچ کے ایک بڑے لیڈر نے جارج بش صاحب کو 4 سال کے ان کے ٹینیور کا ڈیلی شیڈیول بنا کر دیا ہے کہ یہ کام تو آپ نے کرنے ہیں، اور اس حد تک بات گئی ہوئی ہے جتنے سیشنز دینی لیکچرز کے وائٹ ہاؤس میں جارج بش صاحب کے زمانے میں ہوئے ہیں اتنے کبھی نہیں ہوئے امریکہ میں۔ تو عمل ہو یا نہ ہو، لیکن ظاہری طور پر عمل بہت اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کم سے کم اس آیت پر ضرور عمل کریں گے کہ بنی اسرائیل کو صہیون۔ اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ عزم، اسی بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہیکل سلیمانی دوبارہ نظر آئے گا انہی جگہوں پر جہاں پر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل واپس آئیں گے صہیون پر، وہیں پر لکھا ہوا ہے ہیکل سلیمانی دوبارہ نظر آئے گا، اور ہیکل سلیمانی کہاں پر ہے؟ آج کی رپورٹ کے مطابق مسجد اقصی کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ اس آیت پر ظاہری طور پر بھی عمل کروانا چاہیں تو ان کو مسجد اقصی کو گرانا پڑے گا، اور یہ مجھے خطرہ ہے کہ کریں گے۔ لکھا ہے کیا نظریہ مہدویت کا ان کتب میں ذکر ہے؟ ہاں، مسیح کی واپسی کا تذکرہ ہے۔ اب ایک اور خوبصورت پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ کی واپسی کا تذکرہ ہے کہ مسیح واپس آئیں گے، ہمارے پاس بھی تذکرہ ہے، لیکن بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ کی واپسی سے پہلے ایک ضد مسیح کی آمد کا تذکرہ ہے، صحیح ہے؟ بائبل کی لاسٹ بک ہے ریولیشن، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے ایک اینٹی کرائسٹ کے آنے کا تذکرہ ہے کہ ضد مسیح کوئی آئے گا، مسیح کا مخالف، اور وہ پوری دنیا کے اندر فساد برپا کر دے گا۔ ہماری روایات کے مطابق پہلے امام تشریف لائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ اب ذرا سیکوینس میں سوچئے گا، اگر اس سیکوینس کے مطابق جو ہماری روایت کہہ رہی ہیں، پہلے حضرت امام آئیں گے پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ پہلے کون آئے گا؟ پہلے اینٹی کرائسٹ آئے گا، ضد مسیح۔ اس کا مطلب ہے امام کی آمد کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ضد مسیح سے۔ اس کا مطلب ہے اگر چین آف ایونٹس کے اندر پہلے امام تشریف لاتے ہیں تو بائبل پڑھنے والا کیا کہے گا؟ ضد مسیح آ گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں مقابلہ کتنا سخت ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ داستان کب تک چلے گی؟ یہ داستان اس وقت تک چلے گی جب تک خود حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ ہماری روایت بھی کہہ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اچھا، ہماری روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو عیسائی حضرت عیسیٰ کے کہے پر ہمارے امام کو ساتھ دیں گے۔ اس کا مطلب ہے ایک عام عیسائی حضرت عیسیٰ کی آمد تک امام کو اینٹی کرائسٹ کہے گا، اور جب خود حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو وہ اس بات کا معتقد ہو جائے گا کہ ہاں، یہ جو آنے والا ہے یہ اینٹی کرائسٹ نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا اچھا دوست ہے۔ یہ مقابلہ بہت سخت رہے گا۔ اس کا مطلب ہے بہت سخت وقت ہوگا وہ وقت جب امام تشریف لائیں گے، اس وقت تک جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آتے، اس وقت مسلمان کیسے سہے گا ان تمام عیسائیوں کو، کیونکہ سارے عیسائی بائبل پڑھ پڑھ کے کیا کہہ رہے ہوں گے کہ اینٹی کرائسٹ آ گیا۔ آپ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں یہ بل منظور کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب کے مرکز پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اب جبکہ اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا ہے جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو اس بارے میں یو این او نے کیا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، حتیٰ یو این او نے بیت المقدس کے پورے حصے پر یہودی قبضے کو تسلیم نہیں کیا، یو این او نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ یو این او نے ستم یہ کیا ہے کہ بیت المقدس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک یہودیوں کو دیا ایک عیسائیوں کو دیا۔ یہ 1967 کی ایک قرارداد کے ذریعے سے ہوا۔ اسرائیل نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، اور بیت المقدس کے حتیٰ اس حصے پر بھی قبضہ کر دیا جو مسلمانوں کو دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ نے بھی ان کے مکمل کنٹرول کو کم از کم قبول نہیں کیا۔ لکھا ہے موجودہ صہیونی فکر کا کرتا دھرتا یا دماغ کون شخص ہے؟ دیکھیے صاحب، یہ مشکل ہے کہ صہیونیت کا مرکز ایک شخص ہو، یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے، مگر یہ کہ وہ شیطان ہے وہ تو ہو سکتا ہے، اس سے نیچے آ جائیں تو پھر ایک شخص نہیں ہونا چاہیے، بہت سارے لوگ ہونے چاہیے، بہت سارے لوگ ہونے چاہیے جن کے مفادات صہیونیت سے وابستہ ہوں، بس ایک فرد کا ہونا مشکل ہے۔ کیا آج کل کے دور میں عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ کھانا جائز ہے جبکہ یہ بھی اہل کتاب ہے؟ یہ فقہی مسئلہ ہے، اور فقہی مسئلے کے تحت اہل کتاب کے ساتھ، کیونکہ اکثر فقہائے حاضر نے ان کو اس وقت پاک قرار دیا ہے تو ان کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے. اکثر تقلید نے پاک قرار دیا ہے اہل کتاب. پولیس نے جب عیسائیت میں تحریر کی تو عیسائیوں نے ریئیکشن کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے صاحب, اب یہاں پر آپ نے ہماری کو علوی رگ کو چھیڑ دیا ہے. جب حضرت عیسیٰ کے خلاف غزب, حضرت علی کے خلاف غزب خلافت ہوئی تو مسلمانوں نے رد عمل کیوں نہیں دکھایا؟ جس مصلحت کے تحت مسلمان خاموش رہے انہی مصلحتوں کے تحت عیسائی بھی پولیس کے مقابلے میں خاموش رہے. لکھا ہے ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب ایک اسلام میں لکھا ہے کہ بائبل کا ایک حصہ کلام اللہ ہے اور ایک حصہ لوگوں کا کلام. وضاحت کر دیجئے صاحب, میں ڈاکٹر جیلانی کی بات کی وضاحت میں کیوں کروں؟ کیا میں ان کا جانشین ہوں؟ میں نے ان سے نمائندگی لی ہے, میں کیوں ان کی وضاحت کروں؟ ہاں آپ یہ کہیں گے, اس پر آپ اپنا تبصرہ کر دیں گے بھائی یہ بات جو لکھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں میں بولوں کہ بھائی صحیح ہے یا غلط ہے, نہیں میں اس کی تشریح کروں, میری بات میں کیوں کروں؟ ہاں یہ بات صحیح ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب خدا کے اندر کچھ جملات ایسے ہیں جو بائبل کی کتاب خدا, اس کے اندر کچھ جملات ایسے ہیں جو قرآن میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کلام اللہ کے کچھ ٹکڑے اس کے اندر ابھی بھی باقی ہیں. صحیح. کیا مسلمان موجودہ سادگی اور ان تمام سازشوں سے لاعلمی کے باوجود مقابلہ کریں گے؟ کیسے مقابلہ کریں گے؟ مسلمان ہمیشہ لاعلم نہیں رہے گا, مسلمان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. 40 سال پہلے امام خمینی نے مدرسہ فیضیہ کے چھوٹے سے ہال کے اندر بیٹھ کر ایک تقریر کی تھی, آج دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے. آج میں اور آپ بھی جانتے ہیں, میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہیں کی برکتوں کے نتیجے میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اللہ نے ایک آدمی ایسا کیا جو اقوام متحدہ جا کر بھی یہ باتیں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, بات پھیل رہی ہے, اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ مسلمان علم حاصل کر رہا ہے. لکھا ہے تابوت سکینہ کے بارے میں بتا دیں. صاحب یہ سوال جو ہے وہ اچھا سوال ہے کہ مثلا ایک تابوت ہوا کرتا تھا جس میں بقیہ جات تھیں, انبیاء کی نشانیاں تھیں, یہ یہودیوں کے پاس ہوا کرتا تھا, بنی اسرائیل کے پاس. اچھا یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب بھی یہ تابوت سکینہ آگے آگے چلے گا تو پھر ہمیں کبھی شکست نہیں ہوگی, پھر ہمیں کبھی شکست نہیں ہوگی. اچھا یہ تابوت سکینہ جو تھا وہ کچھ لوگوں نے کنٹرول کر لیا یہودیت کے زمانے میں اور اس کو غائب کر دیا. غائب ہونے کے بعد وہاں سے قوم یہود کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور پھر وہ تابوت سکینہ ان کو نہیں مل پایا. ٹیمپلرز کو جو ہولی گریل ملا ہے اس کی ایک اوپینین یہ ہے کہ ان کو شاید تابوت سکینہ کا کچھ مل گیا. ٹھیک ہے, ایک اوپینین یہ ہے. ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, چونکہ ہماری روایات میں لکھا ہے کہ امام تشریف لا کر تابوت سکینہ کو ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے, وہ جو تابوت ہے, اچھا یہ جو سکینہ لفظ ہے اس سے آپ کچھ اور نہیں سمجھیے گا, اس کا مطلب کوئی تعلق سید الشہدا کی صاحبزادی سے نہیں ہے. یہ جو تابوت سکینہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں 3000 سال پہلے کا واقعہ ہے, جبکہ بی بی کی شخصیت 1500 سال پہلے کی ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. سکینہ اس کو اس لحاظ سے کہتے ہیں, اس سے سکون ملتا تھا, اطمینان ملتا تھا, اس اعتبار سے اس کو کہتے تھے. تو لکھا ہے کہ یہ کہیں دفن ہوا ہوا ہے اور ہماری روایات کے اندر کچھ جگہ بھی اس کی کنفرم کرنے کی کوشش کی گئی ہے بہت اجمالی طور پر کہ یہ اس علاقے میں کہیں دفن ہوا ہوا ہے اور امام تشریف لائیں گے تو اس کو نکال دیں گے اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے جو سچے یہودی ہوں گے وہ امام کے ماننے والے ہو جائیں گے. اللہ نے اپنی حجت کو معاشرے میں قبول کروانے کے لیے معجزات دینے ہوتے ہیں نا. حضرت عیسیٰ کی آمد وہ معجزہ ہوگی جس سے عیسائی امام کے ماننے والے ہوں گے, اور تابوت سکینہ کا نکلنا وہ معجزہ ہوگا جس سے قوم یہود کے سچے ماننے والے امام کا ساتھ دیں, بہرحال امام کے ہاتھوں ہوگا انشاءاللہ. لکھا ہے ہمارے شیعہ مذہب میں جو مختلف خرافات وغیرہ آ رہی ہیں, مثلا آدمی گروپ, اخباری گروپ, ان میں کون سے عناصر شامل ہیں؟ کیا یہودیوں کا اس میں کوئی رول ہے اور اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ ولایت الفقیہ کے مخالف جو کام ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ صاحب بڑا اچھا ہے انہوں نے لکھا, جس میں میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں. دیکھیے اس میں ولایت الفقیہ لکھا ہے واو لام الف حمزہ یہ تے ولایت فقیہ لکھا ہے فے قے اور حلوے والی ہے. صحیح ہے, یہ جہالت سبب ہے ان گروہوں کے آنے کا. اگر ولایت فقیہ کے ماننے والے اتنے جاہل نہ ہوتے تو یہ لوگ یہ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ جہالت کا ہے. ولایت فقیہ کا اتنا ماننے والا ابھی تک یہ بھی نہیں جانتا کہ ولایت فقیہ کو لکھتے کیسے ہیں, تو یہ کیا جانتا ہوگا کہ ولایت فقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ دشمن آگے تک آئے. آپ نے پوچھا اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا؟ ختم کرنے کا علم حاصل کرو, تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کرو. لا یفلح الساحر حیث اتا, جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کبھی کامیاب نہیں ہوگا, باطل کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. ان الباطل کان زہوقا, آپ اور میں اپنے اندر حق کو کم کر دیں گے پھر باطل کو اوپر آنے کا موقع ملے گا. یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس میں حق بہت کم ہے. لکھا ہے اس لمبے واقعے اور داستان میں ہمارا رول کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے. سادہ سی بات ہے, معنویت حاصل کی, تقویٰ پرہیزگاری کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کیجیے. اب کفر کی سازش کا مقابلہ دولت اور طاقت سے نہیں کرنا. مجھے ہمارے دوست صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں فلاں فیلڈ میں جائیں اس سے ہمیں دولت ملے گی, ہم اپنی قوم کو دولت کے ذریعے سے کہیں پہنچا دیں گے. یہودیوں نے بھی تو یہی کیا, یہودیوں نے شیطان کے لیے کیا تھا دولت کے ذریعے سے. آپ دولت کے ذریعے کس کے ساتھ کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ اصل کبھی اہل بیت نے کہا کہ تم لوگ ہماری نصرت کے لیے دولت جمع کرو؟ کہیں ایک روایت بھی ہے ہمارے پاس ایسے 250 سال میں انہوں نے کہی ہو تم لوگ دولت جمع کرو ہماری نصرت کے لیے؟ انہوں نے سب سے پہلے چاہا ہماری تعلیمات پہ عمل کرو. اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ ذریعہ ہے. امام خمینی کی سنت دیکھیے, ان کی سیرت دیکھیے, انہوں نے کبھی اپنے ماننے والوں سے کہا تم لوگ دولت کے اوپر قابض آ جاؤ؟ کبھی بھی نہیں. ہاں انہوں نے کہا کفر کو اجازت نہ دو کہ تمہارے وسائل کو استعمال کریں, کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ دنیا پرستی کے پیچھے جاؤ دولت کماؤ تاکہ پھر ہم اسلام کی نصرت کریں. ہمیشہ کہتے تھے علم اور تقویٰ, یہ دو اپنے اندر جمع کرو. ایک جملے میں انہوں نے ارشاد فرمایا علم اور تقویٰ جمع نہیں ہوتے, اگر جمع ہو جائیں اس طرح کی تعبیر کی انبیاء کا وارث بن جائے گا, انبیاء کا وارث بن جائے گا علم اور تقویٰ جمع ہو. یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے. حل یہیں پر, دجال کون سے دور میں آئے گا اور امام سے کب پہلے آئے گا, یعنی پوچھنا چاہ رہے امام سے پہلے آئے گا یا امام کے بعد آئے گا. بڑا کنٹروورشل کوشچن ہے یہ, اور اس کے اوپر مختلف لوگوں نے مختلف آراء دی ہیں کہ آیا دجال بھی مثلا سفیانی کی طرح ہے, سفیانی امام سے پہلے ہوگا, سفیانی امام سے پہلے ہوگا, تو کیا دجال بھی ایسا ہی ہے وہ بھی سفیانی سے پہلے ہوگا امام سے پہلے, یا نہیں دجال جیسے حضرت عیسیٰ بعد میں آئیں گے یہ کوئی بہت بڑا دشمن ہے جو بعد میں آئے گا؟ یہ دونوں اس صورت میں رائے بنیں گی جس صورت میں آپ دجال کو ایک آدمی سمجھتے ہو, دجال کو ایک موجود سمجھتے ہو, جسم ڈھانچہ چلنے پھرنے والا موجود. لیکن اگر آپ دجال کو ایک فکر سمجھتے ہو تو یہ کوشچن ختم ہو جائے گا کہ وہ امام سے پہلے ہوگا یا امام کے بعد ہوگا. فکر رہتی ہے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو دجال کو فکر سمجھتے ہیں, انسان نہیں سمجھتے. اگر فکر سمجھتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دجال آپ کے گھر میں ہے, آپ کے گھر میں, آپ کے گھر میں فحاشی کا مرکز ٹیلی ویژن کی صورت میں ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے دجال آپ کے گھر میں ہے. اگر آپ کے گھر میں مادہ پرستی ہے, فحاشی ہے, آپ کے گھر میں میوزک ہے, آپ کے گھر میں اسلامی اخلاق کے اوپر عمل نہ کرنا ہے, یہی سب کچھ دجال ہے. اور دجال کیا ہے؟ ہمارے خیال میں دجال یہی ہے جو حاکم ہے. لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ امام تشریف لائیں گے وہاں فتح ہوگی, تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عرض کیا میں نے, ہماری ذمہ داری اپنے آپ کو تیار کرنا امام کی اس نصرت میں ظلم سے لڑنے کے لیے, اور اس سے پہلے کہ امام تشریف لائیں ہم جتنا ظلم سے لڑ سکیں اپنے ظلم سے لڑائی کو شروع کر دیں, ظلم کو قبول نہ کریں, چاہے وہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوں, آپ اپنے ساتھیوں پہ ظلم کر رہے ہوں, یا کوئی اور آپ کے اوپر ظلم کرے اور آپ کے ساتھیوں پہ ظلم کرے, ظلم کسی بھی سطح پر ہو مخالف بن جائیے. ابھی کچھ دوست ہیں آپ کہیں ملے, انہوں نے کہا آپ کیپیٹلزم کے مخالف ہیں, ہم نے کہا ہاں, کہنے کہ پھر آپ سوشلسٹ ہیں, ہم نے کہا نہیں, کہنے کہ پھر کیوں دو میں سے کوئی ایک آپ کو لینا پڑے گا. اب وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا یہ دونوں ظلم, دونوں ظلم, دونوں ظلم ہیں, تو میں امام کا معتقد ہونے کے ناطے کسی ظلم کا ساتھ کیوں دوں؟ مجھے تو ظلم سے لڑنا چاہیے. لکھا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین تاغوتیت اینڈ زائونزم. تاغوتیت غیر خدا ہر فکر کا نام تاغوت ہے, غیر خدا ہر فکر کا نام تاغوت ہے. آج کے دور میں تاغوتیت کی سب سے بڑی شکل زائونزم ہے, کیپیٹلزم ہے, میٹیریلزم ہے, یہ سب کچھ لکھا ہے. آپ نے کہیں پہ کہا کہ اس وقت دنیا کے بینکنگ سسٹم کو 15 آدمی چلا رہے ہیں, اس مسئلے کو ہم یہودیت سے کیسے جوڑیں گے؟ جس مجلس میں لکھا ہے اس کی ڈیجیٹل فائل مجھے ای میل کر دیں تاکہ میں بھی دیکھ لوں کہ میں نے کب کہا. سادہ سی بات, ہمارے کچھ دوست ہمارے کسی جملے پر اعتراض کرنے کے لیے ہمارے ایک اور دوست کے پاس گئے, کہا اس آدمی نے پنا جگہ کے اوپر یہ کہا. میں نے کہا یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, ہم معمولاً جہاں کہیں بول رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی عقل مند غیر عقل مند ریکارڈنگ کر رہا ہوتا, وہ ریکارڈنگ پڑی ہوگی, وہ ریکارڈنگ لگا دو, میں بھی بیٹھوں گا اور باقی سب بھی بیٹھ جائیں, دیکھیں ہم نے کیا کہا. وہ اتفاقاً انہوں نے ہماری دعوت تو قبول نہیں کی, ہمارے دوست کو بلا کر خود بیٹھ کر ریکارڈنگ لگائی, وہ لگائی پوری, آخر وقت تک وہ نہیں آیا جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہا. یہ مشکل ہے ایسا, تو اس کا کلپ نکال کر مجھے آپ ای میل کر دیجیے گا تاکہ میں وہ سن لوں کہ میں نے کب کہا ہے. amzedi@yahoo.com. نیوکونس اور صہیونیت میں کیا کوئی فرق ہے؟ یہ دو مختلف نظریات ہیں. ہاں, نیوکونس یعنی یہی جارج بش اور جارج بش اینڈ کو, کانڈولیزا رائس, ڈک چینی, ڈونلڈ رمسفیلڈ, ان کو ہم نیوکونس کہتے ہیں. ان نیوکونس میں اور صہیونیت کے اندر, یہ آج کل صہیونیت کے سب سے بڑے علم بردار ہیں, آج کل صہیونیت کے سب سے بڑے علم بردار یہ نیوکونس ہیں, پاور میں بھی ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے. عیسائیت میں تو صہیونیت کی وجہ بائبل بنی, یہودیت میں صہیونیت کیسے آئی؟ صرف شیطان کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہاں, ایٹ دی اینڈ شیطان ذمہ دار ہے, چونکہ دنیا کی تمام خرابیوں کا ذمہ دار شیطان ہوتا ہے, وہ ذمہ دار. اس ساری صورتحال میں ہولوکاسٹ کہاں فٹ ہوتا ہے؟ ہاں, ہولوکاسٹ اس طرح سے فٹ ہوتا ہے کہ صہیونیت کو فلسطین پر اپنے قبضے کو دنیا کے سامنے مشروع کرنا تھا, لیجیٹیمیٹ کرنا تھا, اس کو دکھانا تھا کہ ہم نے صحیح کیا ہے. اس صحیح کرنے کے لیے ہولوکاسٹ کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ دنیا اس بات کی معتقد ہو جائے کہ صہیونیت کا حق ہے کہ وہ فلسطین پہ قبضہ کرے. اب اس میں مشکل ساری یہ ہے کہ وہ جو احمد نژاد نے بات کی کہ ہولوکاسٹ کیا تو جرمنی نے کیا, فلسطین کی اس میں کیا غلطی؟ اس پر کسی نے توجہ نہیں دی. بنی امیہ کو آپ نے ففتھ کالم کہا ہے, یہودیوں نے بنی امیہ کے لیے راہ کیسے ہموار کی؟ تو آپ, یہ بہت اچھا کوشچن, بہت اچھا کوشچن, صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ لمبا آنسر. ہمارے ایک دوست مثال میں کہتے تھے بعض سوال ایسے ہوتے ہیں, دروازہ کھولو سامنے ایک ہال ہے, یہ وہ دروازہ ہے جو میں کھول دوں تو سامنے ایک ہال ہے, اب اس پورے ہال کی تشریح کرنی پڑے گی. بہت بڑا سوال, یہودیت نے بنی امیہ کا راستہ کیسے ہموار کیا؟ اور بہت زیادہ کنٹروورشل بھی ہے یہ کوشچن, ظاہر ہے کہ بہت سارے مقدسات اس کے اندر جو ہیں وہ اسلام کے ظاہری مقدسات پامال ہو جائیں گے, تو وہ فی الحال یہاں کے جواب دینے کے قابل نہیں, بہت تفصیل سے بات ہونی چاہیے. بیت المقدس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیے صاحب, اس وقت اچھی بات یہ ہے ہمارے سامنے نظام ولایت فقیہ موجود ہے, اور الحمد للہ رب العالمین نظام ولایت فقیہ تمام مصلحتوں کو سمجھنے والا نظام ہے, کسی کی عقل فی الحال نظام ولایت فقیہ سے بڑھ کر کام نہیں کر رہی. تو کم از کم یہ کیجیے کہ ولی فقیہ کی طرف سے اس سلسلے میں جو ہدایات جاری ہو رہی ہیں ان کو سن لیجئے, اور اس کے بعد بڑا کام یہ کہ اس پر عمل کر لیجیے. بس ہمارے خیال میں سب سے بڑی ذمہ داری کی ادائیگی اس وقت یہ, اگر یہودی سازشوں سے امیر شام کی حکومت قائم ہوئی تھی تو یہ اتنی جلدی ختم کیوں ہوئی؟ کہاں ختم ہوئی؟ بنی امیہ کے بوئے ہوئے درخت بن چکے ہیں اس کے بیچ, ان کی گڑی ہوئی روایتیں اہل سنت کی صحیح ترین کتابوں کے اندر مسلم جگہ پا چکی ہیں, جو انہوں نے بویا وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. اب اگر کوئی چاہے کہ یہودیوں کی اس سازش کو نکالے تو اس کو دو صحیحوں کی سب کچھ کاٹ کے یا چھوڑنی پڑے گی, اتنا معاملہ خراب ہو گیا. کہاں ختم ہوئی؟ ظاہری حکومت ختم ہوئی, باقی سب کچھ تو ہے. آج کے دور میں یہودی مسلمان کی اس گروہ کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یا اللہ بھائی, یہ جو 70 سال سے آل سعود باقی ہیں انہیں کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اگر امریکہ کی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ علی سعود 70 ساتھ وہاں رہ سکتے تھے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھو اردن کے اندر اس خاندان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اگر استکبار استعمار اس اردن کی مصنوعی حکومت کے پیچھے سپورٹ نہ کر رہا ہوتا تو یہ اردن باقی رہ سکتا تھا؟ جس کا نہ کوئی نام و نشان ہے تاریخ کے اندر، نہ ہی اس علاقے کا آدمی ہے، اس کا خاندان بھی اس علاقے کا نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے اندر. عرب ممالک کے اندر یہ جتنی دہشت گرد حکومتیں کھڑی ہوئی ہیں بادشاہت کے نام پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہ سپورٹ کر رہا ہے. یہ نہ ہوتے تو یہ تک بچ سکتے تھے؟ یہ سب کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے. بارہ سب ایک گھنٹہ 20 منٹ تو ہم شیڈیول سے تقریباً 10 منٹ زیادہ وقت لے گئے. پہلے یہ طے تھا کہ 50 منٹ ہم اسپیچ کریں گے، 10 منٹ سوال جواب اور 20 منٹ سوال جواب ہوگا، تو تھوڑا سا وقت لگ گیا. آگے سے پروگرام شروع ہونے میں بھی تاخیر ہوئی، پروگرام شروع ہونے میں بھی تاخیر ہوئی. بہت کلیئر اس کے اندر ہمارے پاس انسٹرکشن شاید نہیں ہو پائیں کہ ہم مثلا بالکل کتنے بجے شروع کریں گے. البتہ ایک بات طے شدہ ہے، اگر پروگرام شروع ہونے کا ایک وقت ہے تو تقریر شروع ہونے کا وہ وقت نہیں ہے. اگر 10 بجے لکھا ہے بینر پہ کہ 10 بجے پروگرام شروع ہوگا تو یہ نہیں لکھا کہ 10 بجے تقریر شروع ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات معلوم کر لیں. ہم سے ہمارے پاس ہمارا بھی نمبر آپ کے پاس ہو سکتا ہے، آپ اس سے معلوم کر لیا کیجیے کہ بھائی کیا صورتحال، مثال کے طور پر کیا صورتحال ہے. ویسے ہمارے آرگنائزر سے ہماری ہمیشہ درخواست رہتی ہے ہمیں بھی کلیئر کٹ ٹائم دے دیں اتنے بجے اسپیچ شروع ہوگی. اور اس میں یہ ہے کہ 9 سے 10 تک تو محفل مرتضیٰ کے اندر ہی پروگرام تھا اور